الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم وعن عثمان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه مسلم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبس فلي اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله بابا زبلن درد پاک پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب عزت تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق رفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العالمین کہ فضل اور اس کے حبیب کے صدقے ہمیں یہ ساعت نصیب ہو رہی ہے کہ اس مقدس اور حرمت والے مہینے میں ہم دین سے آگاہی اور دین سے بنیادی نظریات اور بنیادی عقائد جس کو جاننا ایک مسلمان کے لیے اشد ضروری ہے کلمے کے تقاضے کے حوالے سے اور اللہ کی رضا کے حصول کے حوالے سے اور اللہ جل مجدہو کی رحمت سے بہرمند ہونے کے حوالے سے اور جس طرح مسلمان سے تقاضا اور جن باتوں کو طلب کیا گیا ہے اس کے حصول کے حوالے سے اور خاتمہ بالخیر اور کل قیامت نبی پاک کی شفاعت محض فضل الہی سے دخول جنت کے حوالے سے ان بنیادی نظریات کو سیکھنے سکھانے کا ہمیں موقع نصیب ہو رہا ہے۔ میں آپ تمامی حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے اپنے رفقاء اپنے مخلصین ٹرو کرزم اسلام کی مکمل جماعت اور مکمل احباب اور ان کی وساطت سے ہمارے محسنین جناب عہدیداران ذمہ داران مخلصین محبان دین مصطفیٰ ان کے ہم مشکور ہیں کہ جنہوں نے اس حرمت والے مہینے میں اس اہتمام کے ساتھ اس انصرام کے ساتھ ہمیں دین کو بیان کرنے کی اور آپ تمام کو اس کو سننے اور سمجھنے کا یہ موقع ہمارے لیے مہیا کیا۔ تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت آپ دعا فرمائیے اللہ ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے اور ان کے لیے رائے حق کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے کشادہ فرمائے۔ اور میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس ناگفتہ بے حالات میں آپ تشریف لائے اور دور دراز کا آپ نے سفر کیا، اللہ ہمارے شہر پر خاص فضل فرمائے، ہمارے اس پورے ملک پر خاص فضل فرمائے، پورے عالم اسلام پر خاص فضل فرمائے، لیکن بالخصوص آپ حضرات نے جو گھروں کو چھوڑا اور آپ یہاں پر آئے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کا آنا یہاں پر قبول فرمائے. میں نشست کے حوالے سے کہوں گا کہ جو حضرات کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ اپنے ٹانگوں پر ٹانگیں ڈال کر نہ بیٹھیں, بالکل مستعد ہو کر آپ بیٹھیں اور سنجیدگی کو ملحوظ رکھیں, کیونکہ جتنا سنجیدہ جتنا اہم موضوع ہے تو نشست کے انداز کو بھی اسی اعتبار سے آپ اپنے اوپر طاری کریں تاکہ مکمل طور پر رحمتوں عنایتوں اور برکتوں کی طرف ہم جا سکیں. اور دوران گفتگو آپ کی توجہ میری جانب ہونی چاہیے, پہلا درس ہے, اس حوالے سے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو نظریات آپ کو دیے جا رہے ہیں, اتنے دور سے آپ نے سفر کیا ہے تو ہمارا پڑھنا بھی اخلاص کے ساتھ ہو, ہمارا سننا بھی اخلاص کے ساتھ ہو. ایک ایک بات جو ذکر کی جائے گی وہ عمل کی کوشش کے ساتھ ذکر کی جائے گی, اور اسی ایک ایک بات کو اگر ہم سنیں گے تو عمل کی کوشش کے ساتھ سنیں گے, اور اس کو اپنی زندگی کی گویا کہ سنہری موقع اور اپنی زندگی کے لیے ایک بہت اہم موقع اور اللہ کی رحمت کا ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھتے ہوئے ہم اسے استفادہ کریں گے. الحمدللہ اشتہارات کے ذریعے آپ نے تسلسل کے ساتھ اس قیمتی اور اہم اور ضروری موضوعات, میں نوجوانوں کو خاص طور پر مخاطب کرنا چاہوں گا کہ آپ نے سماعت کیا ہے اور اپنے عقائد و نظریات کے تحفظ کے لیے ایک مسلمان کو ایمان کا تقاضا کس اعتبار کی دعوت دیتا ہے اور ایمان کس چیز کو کہتے ہیں, ایمان کی فضیلت کیا ہے, اس سے ہر مسلمان کو واقفیت حاصل کرنی چاہیے. آج کا نوجوان دینی اعتبار سے بہت شعور رکھتا ہے الحمدللہ. گزشتہ کئی دہائیوں کے مقابلے میں یہ دہائی جو چل رہی ہے یہ نوجوانوں کو شعور کے بام عروج پر لے جا چکی ہے, اور آج کا نوجوان چاہے اس کی علمی سطح بالکل ابتدائی ہو انیشل ہو یا وہ ترقی کے اعتبار سے کسی اعلیٰ درجے پر پہنچا ہو, دونوں کا ذوق ایک دم مساوی نظر آتا ہے, برابر نظر آتا ہے. آج نوجوان عقیدے کو سیکھنا چاہتا ہے اور نوجوان اسلامی تاریخ سے اسلاف کی تاریخ سے اور اسلامی تشخص سے اپنے آپ کو واقف کرانا چاہتا ہے. آج مسلمان یہ چاہتا ہے نوجوان کہ وہ آگے بڑھے اور اپنی جوانی کو اپنے شعور کو اپنے علم کو اپنی نالج کو اپنی سمجھ کو دین مصطفیٰ کی خدمت کے لیے اور عزت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے خرچ کرے. آج کا نوجوان یہی چاہتا ہے کہ صحیح اور سترے نظریات اس کے سامنے عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ واضح ہو جائے, محض دیکھم داخی یا محض واویلا اور کسی کے جناب سے ایک غوغا یا پروپیگنڈا کی صورت کو چھوڑتے ہوئے تحقیق کے جامع کے اندر امت کا جو تسلسل رہا ہے آج تک, امت 1400 سال سے جن پختہ شستہ اور شائستہ اور درست اور پاکیزہ نظریات پر امت رہی ہے, آج کا نوجوان چاہتا ہے کہ میں تنہا نہ رہ جاؤں, میں بھی اس مبارک زنجیر کے ساتھ جڑ جاؤں جو دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہے. لہذا میں ان تمام نوجوانوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, دعوت فکر بمانہ محبت, محبت کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمارے اس قافلے میں شریک ہو جائیں جس کا مقصد نہ کسی تنظیم کا اجرا ہے, نہ کسی سیاسی مقصد کا اجرا ہے, نہ اپنے آپ کو کسی اور پلیٹ فارم اور منفرد پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کرنا ہے, بلکہ جتنے لوگ جتنے پارسا اور نیک لوگ نوجوانوں کی اخلاقی اور سماجی تربیت کے لیے رکھے ہیں ان کے ساتھ ایک حصہ بن کر ایک خدمت انجام دینے کی ہماری امید ہے تاکہ عقائد و نظریات کی درستگی میں پختگی آ جائے, تاکہ وہ کسی مرشد سے وابستہ ہے, کسی استاد سے وابستہ ہے, کسی نظریے سے وابستہ ہے, وہ ان سے اور واثق ہو جائے اور متصل ہو جائے. ہر قسم کا تذبذب اور شک کنفیوژن جو پھیلائی جاتی ہے یا عقلی طور پر شیطان ڈال دیتا ہے یا باہر سے شیاطین جو وسوسوں کو پھیلاتے ہیں اس کو ختم کیا جائے, اور صراط مستقیم کی راہ پر جب چل رہے ہیں تو اس کے سامنے جو گرد و غبار آ رہے ہیں تو دلائل اور سواد اعظم کے پختہ نظریات کے ساتھ اس کی چھانٹی کر دی جائے تاکہ صراط مستقیم کے خطوط ہمارے سامنے اور روشن اور واضح ہو جائے اور ان قریب ہم اس منزل سے آراستہ ہو جائیں جس کا ہم نے رب سے وعدہ کیا ہے. آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ایمان کی اصل بنیاد ہے, وہ عقیدہ توحید ہے. وقت اتنا تو نہیں کہ تفصیلاً اس کے تمام گوشوں پر ذکر کیا جائے, لیکن الحمدللہ یہ جتنے مباحث ہوں گے جتنی باتیں ہوں گی اس میں جزوی طور پر انہی چیزوں کا اعادہ ہوتا رہے گا اور اس کی تشریحات اور اس کی تفصیلات بدرجہ اتم آتی رہے گی. آج انشاءاللہ ہم توحید پر بات کریں گے, کل توحید ہی کے ساتھ شرک کو ملا کر بات کریں گے, تاکہ یہ موضوع مزید جو ہے کہ وہ کھل کر سامنے آ جائے اور ایمان کی بنیاد جو عقیدہ توحید ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے. اس مختصر سی تمہیدی گفتگو کے بعد، اس پروگرام کے اغراض و مقاصد کو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد، اس بزم کو سجانے کی وجہ کیا ہے، اس کے مقاصد کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کے بعد، اب میں اپنے موضوع کی طرف توجہ چاہتا ہوں. لیکن آپ سے اس بات کو عرض کروں گا کہ آپ کسی لاؤڈ اسپیکر کی آواز کی گونج میں یا میرے آواز کی بھاری پن میں نہ مبتلا ہو جائیں، بلکہ جو گفتگو کی جا رہی ہے آپ اس مضمون پر توجہ کریں، اور جو دلائل دیے جا رہے ہیں آپ اس پر توجہ کریں. آپ کا ذہن کسی اور طرف مائل نہ ہو جائے، کسی اور تشویش کا شکار نہ ہو جائے. یہ خوبصورتی، یہ زینت جو آراستہ کی گئی ہے، یہ علم کی تحسین کے لیے، اللہ انہیں برکت عطا فرمائے. لیکن آپ کی توجہ اس آواز کی گونج میں اور اس زیبائش میں مبتلا نہ ہو جائے، بلکہ اصل زینت جو اس کی وساطت سے آپ کے سامنے پیغام علم دیا جا رہا ہے، آپ کی توجہ ان نظریات پر، ان باتوں پر جو یہاں سٹیج سے آپ تک ڈیلیور کی جا رہی ہے، آپ کی توجہ اس پر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ تیار ہیں اس پر؟ لہذا سبحان اللہ کہہ کر اللہ کی تعریف کی نیت کیجئے اور اپنی بیداری کا ثبوت دے دیجئے. اور اس نیت سے آپ سنیں گے کہ 10 محرم الحرام، اگر یہ دن ہمیں مل گیا ہے حرمت والا تحصیل علم کے حوالے سے، علم کی تفہیم کے حوالے سے، تو یہ نہیں کہ ہر سال ہماری ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے تو ہم شامل درس ہو جاتے ہیں. نہیں، یہ ثانوی نیت ہے. اصل نیت آپ کی ہوگی کہ جس طرح پیاسے کو پانی کی طلب ہوتی ہے، بھوکے کو بھوک کی طلب ہوتی ہے، ایک مریض کو صحت کی طلب ہوتی ہے ضرورت کے حوالے سے، تو یہ وہ مضامین ہیں جو ایمان کی ضروریات ہیں، یہ روح کی ضروریات. تو انتہائی بیدار مغزی کے ساتھ، جس طرح شعور کے ساتھ، بیداری کے ساتھ، ہوش کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ آپ پیاس میں پانی کو طلب کرتے ہیں اور اس کی تحقیق، اس کی تنقیح، اس کی صفائی کی طرف توجہ کرتے ہیں، بھوک میں اعلیٰ غذا کو طلب کرتے ہیں، تو اسی ذوق، اسی شوق اور اسی واسطے کو آپ اپنے ایمان اور اپنی روح کی تازگی کے لیے ان پیغام کی طرف توجہ کریں گے، اسی اعتبار سے، طبعی اعتبار سے، نیچرل اعتبار سے، اور اپنی فکر کے اعتبار سے آپ اس کو لے کر آئیں گے کہ جو پیغام اس اسٹیج سے آپ تک عقیدے کے طور پر دیا جا رہا ہے. کسی تھکن کا مظاہرہ مت کیجئے. کراچی میں کیا ہو رہا ہے اس سے صرف نظر کیجئے، آپ کہاں بیٹھے ہیں اس سے بھی صرف نظر کیجئے، آپ کون ہیں اس کو بھی چھوڑیے، آپ کہاں سے آئے اس کو بھی چھوڑیے، بس اس بات کو سمجھیے کہ جو بات آپ کو دی جا رہی ہے یہ آپ کی بقا ہے، اس میں آپ کی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے. اس کو سمجھنے کے بعد آپ کو مال کی فراوانی بھی مل جائے گی، کاروبار بھی چل پڑے گا. اس کو سمجھنے اور اس کے اپنانے کے بعد دنیا بھی آپ کے لیے گل گلزار ہو جائے گی اور آخرت بھی اللہ رب العالمین دائمی طور پر اپنے فضل سے آپ کو عطا فرمائے. اس غرض کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ اور اس طلب کے ساتھ، اس جستجو کے ساتھ اور اس ذوق کے ساتھ اور اس پسند کے ساتھ آپ ان تمام گفتگو کو سماعت فرمائیں. اللہ کی تعریف کے لیے سبحان اللہ کے لیے. آج کا موضوع میرے دوست کو جو ہمارا ہے توحید، اس کی تعریف کے بجائے میں اس کے مفہوم کی طرف آتا ہوں، اس کی تعریف کے بجائے اس کے نظریے کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے یہ بات آپ بنیادی عقائد کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ ایمان جو ہے وہ اصل ہے اور ایمان کے بغیر کوئی چیز معتبر نہیں. اگر کوئی شخص دن زندگی میں، اپنی دنیا میں بہت بااخلاق ہو، بہت کریم ہو، بہت نفیس ہو، بہت سخی ہو، بہت عادل ہو، بڑے نیک اور پارسائی کے کام اس نے کیے ہو، لیکن بدقسمتی سے اگر اس کو ایمان نہیں ملا، تو دنیا میں تو وہ لوگوں کی واہ کے واہ واہ کے ذریعے اور لوگوں کی واہ واہ کے ذریعے وہ اجر تو پا لے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. آخرت اور دنیا کے اندر اس کے لیے اصل حصہ ہے کہ جو ایمان کو سمجھے، جانے اور اس کو مانے اور پھر اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرے. ایمان اصل میں تصدیق کا نام ہے، چند چیزوں کو دل سے سچ جاننے کا نام ہے. میں اس کو تقریری رنگ میں لا رہا ہوں، تدریسی رنگ میں نہیں، لہذا اس کو آپ اس نظریے سے سنیے گا. ہمارے سامنے جو حضرات موجود ہیں، پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے، اس میں یقیناً کئی مدرسین بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، تو میں اس کو درست کے انداز میں عرض کر رہا ہوں، اس کو میں ایک تفہیم کے انداز میں عرض کر رہا ہوں، اس کو میں ایک اس حقیقت کو سمجھانے کے انداز میں عرض کر رہا ہوں. تو سمجھانے کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، کیونکہ سامنے بیٹھا ہوا طبقہ، اس میں ذی علم لوگ بھی موجود ہیں اور متوسط اور درمیانے طبقے کے بھی لوگ موجود ہیں اور اس سطح کے بھی لوگ موجود ہیں جن کی سطح علمی بظاہر بہت ان لوگوں کے مقابلے میں کم ہے کہ جو علم دین سے شعور رکھتے ہیں. تو ہر سطح کے شخص کے لیے ہم نے گفتگو کرنی ہے, اور یہ مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں سے ہم اٹھیں تو اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھ کے اٹھ جائیں, کلمے کا تقاضا سمجھ کے اٹھیں, ایمان کے تقاضا سمجھ کے اٹھیں, اور اس بات کو سمجھ کے اٹھیں کہ ہم مسلمان کیوں ہیں اور مسلمان کس کو کہا جاتا ہے اور اسلام اور دین اور ایمان مسلمان سے کیا چاہتا ہے. اگر ان باتوں کو ہم پڑھنے کے لیے نکلیں تو شاید کئی سال ہمارے گزر جائیں صرف اس بات کو پڑھنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے. لیکن یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ انہوں نے نور کوثر کے گویا کے محسنین نے اس بزم کو سجایا ہے, ہمارے علماء نے اس کو مرتب کیا, اس فقیر کو اشرف حاصل ہو رہا ہے کہ اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. تو لہٰذا اپنے لیے سعادت سمجھیے آپ کہ ایک چھوٹی سی نشست میں, ایک مختصر سی نشست کے اندر آپ کو اتنا بالغ النظر کر دیا جا رہا ہے, آپ کے علمی ذوق کو اتنا بڑھا دیا جا رہا ہے, اور آپ کی نالج اور آپ کی سمجھ اور استعداد کو, آپ کی کوالٹی کو اور آپ کی کیپیسٹی کو اتنا وسیع کر دیا جا رہا ہے کہ شاید آپ کئی مہینے بھی لائبریری کے چکر لگاتے تو وہ چیز نصیب نہ ہوتی. میں ان حضرات کے لیے عرض کر رہا ہوں جو متوسط درجے کے ہیں, تو لہٰذا وہ ان ہر بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کریں تاکہ اس کی اہمیت دلانے کے لیے, تاکہ شیطان اور نفس ہمارے اندر وسوسہ پیدا کر کے اس حقیقت سے ہمیں محروم نہ کر دے. میرے دوستو, ایمان اصل ہے, ہر نیکی اور بھلائی کی جان ایمان ہے. ہر چیز جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے, رضا کا درجہ رکھتی ہے, شرف قبولیت کا درجہ رکھتی ہے, جو چیز اللہ کی خوشنودی اور رضا اور پسند کا باعث بنتی ہے, اس کی بنیاد, اس کا تخم, اس کی اصل ایمان ہے. اگر وہ کام بظاہر بڑا نیک ہو, بڑا صحیح ہو, لیکن اگر اس کے پیچھے ایمان کی روح موجود نہ ہو, جب یہ عرض کی جائے گی, ایمان سے اس کا ریلیشن, تعلق نہ ہو, نسبت نہ ہو, تو وہ چیزیں بالکل ایک سراب کے مانند ہے اور ایک آبلے کے مانند ہے جو سمندر کی جھاگ کے اوپر نظر آتا ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لہذا اگر ہم اپنے عمل کو پختہ بنانا چاہتے ہیں, ہم اپنے عمل کو واقعی میں تعمیری شکل دینا چاہتے ہیں, اور ہم اپنی جدوجہد اور اپنی نیکیوں کو پختہ بنانا چاہتے ہیں, دائمی بنانا چاہتے ہیں, اور اس سے ہمیشگی کے ساتھ مسلسل نہ ختم ہونے والا اجر اور نفع اٹھانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان کو سمجھائے اور ایمان کی اصل کو گویا کہ جانا جائے. تو لہذا اس مفہوم کو دوسرے انداز میں آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ اصل تصدیق کا نام ہے, چند چیزوں کو دل سے سچ جاننے کا نام, چند چیزوں کو بولیے دل سے سچ جاننے کا نام. اور وہ چند چیزیں کیا ہیں؟ ان میں تین چیزیں ایمان کی بنیاد ہے, ایک ہے اللہ پر ایمان, اور ایک رسول پر ایمان, اور ایک قیامت کے دن پر ایمان. یہ ایمان کی اصل ہے. اس کے علاوہ آپ ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں جو پڑھتے ہیں, اس کی ساری فروعات اور اس کی تشریحات ہے. کتاب پر ایمان بھی نبی پر ایمان کی وجہ سے ہے, تقدیر پر ایمان بھی اللہ پر ایمان کی وجہ سے ہے, ٹھیک ہے, نیکی اور بدی کا خالق اللہ ہے, یہ بھی توحید پر ایمان کی وجہ سے ہے, فرشتوں پر ایمان بھی, یہ نبی پر ایمان کی وجہ سے ہے, اس لیے کہ نبی نے ان تمام چیزوں کو بتایا ہے, ٹھیک ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, یہ تمام چیزیں نبی پر ایمان اور قیامت پر ایمان پر ضروری ہے. تو اصل جو بنیاد ہے وہ ایمان کی تین ہے, اللہ پر ایمان, رسول پر ایمان, اور آخرت پر ایمان. یہ ایمان کی اصل ہے. ابھی ہم چلیں گے ایمان سے توحید کی طرف اور توحید سے ایمان. تو اللہ کو ماننا اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو قبول کرنا, تو اس کو تو توحید کہا جاتا ہے. نبی کی رائے رسالت کو قبول کرنا, ان کی شخصیت کو قبول کرنا, ان کا کلمہ پڑھنا, ان کو اللہ کا پیغمبر اور نبی تسلیم کرنا, یہ عقیدہ رسالت کہلاتا ہے. اور قیامت بپا ہو جائے گی, ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا, ان کے نیک اور برے اعمال پر جزا و سزا کا سلسلہ چلایا جائے گا, نیکوکاروں خوشبختوں کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اپنے انعامات سے نوازے گا, اور گناہگاروں کو ان کی بدبختیوں کی بنا پر اللہ رب العالمین علیاذ باللہ ان پر عذاب ڈالے گا. اس سلسلے کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے. تو اب ہے عقیدہ الوہیت, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. جب ان تین چیزوں کو آپ جمع کر دیں گے تو اس کو ایمان کہیں, جب ان تین چیزوں کو آپ جمع کر دیں گے تو آپ اس کو ایمان کہیں گے, اور جب ان تین چیزوں کو ہٹائیں گے تو ان تینوں کا الگ الگ نام ہوگا. عقیدہ الوہیت اللہ پر ایمان, ٹھیک ہے, عقیدہ اللہ رب العالمین کی ذات پر, عقیدہ رسول کی ذات پر, عقیدہ آخرت پر. یہ تین چیزیں اپنے تعارف کے اعتبار سے تو تعارفی طور پر الگ الگ ہیں, لیکن جب ایمان کہہ دیا جاتا ہے تو یہ تینوں چیزیں ایمان میں آ جاتی ہیں. یہ تینوں چیزیں بولیے ایمان میں آ جاتی. آخر اس میں اس کی وضاحت کرتے ہیں ہم. تو لہذا ایمان مفصل میں آپ نے جتنی چیزیں پڑھی ہیں کہ کتابوں پر ایمان ہے, تمام رسولوں پر ایمان ہے, تقدیر پر ایمان ہے, قیامت کے دن پر ایمان ہے, جنت پر ایمان ہے, دوزخ پر ایمان ہے, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایمان باللہ, ایمان برسالت اور ایمان بالآخرت, یعنی ان تینوں عقیدے, عقیدہ الوہیت, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت, ان تمام کی تشریحات ہیں. اور اصل جس چیز کو ایمان کہا جاتا ہے وہ ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام. ایمان تصدیق ہے, دل سے سچ جاننا ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے, رسول کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے جو آئے گا اپنے موضوع کے حوالے سے, آخرت کے بارے میں جو بیان کی گئے, ان چیز کو دل جب سچ یقین کرے تو اس کو ایمان کہتے ہیں. اور اسی کا عملی مظاہرہ اللہ اور اس کے رسول اور قیامت کے دن فیصلے کے حوالے سے جو فرائض ہم پر رکھے گئے, جو احکام ہم پر رکھے گئے, جو عادتیں خصلتیں ہم پر رکھی گئی ہیں, اس کو پریکٹیکل طور پر اپنے اوپر نافذ کرنے کا نام ہے اسلام. لہذا اس میں بڑا شدید اختلاف ہے کہ ایمان اور اسلام باہم مختلف ہیں یا ایک ہیں, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایمان اصل میں تصدیق کا نام ہے, اور ایمان جب تک متحقق نہیں ہو سکتا, جب تک اس کو ایمان نہیں کہا جا سکتا, جب تک اس کے اوپر عمل کی نظیریں ثابت نہ ہو جائے. ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے, شراب خانے میں نظر آئے, تو وہ کیسا مسلمان؟ لہذا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب ایمان لایا ہے تو پھر جس پر ایمان لایا ہے اس کے دیو منشور سے انسان کا جسم, اس کی عادتیں اور اس کے معاملات آراستہ ہو, جس کو ہم عمل کہتے ہیں. تو لہذا ایمان اور عمل ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے. یہ اہل سنت کے نزدیک. ایک فرقہ, تین فرقوں کا ذکر یہاں پر سر اشارتن کر دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. خوارج فرقہ ہے. خوارج جو ہے وہ عمل کے چھٹنے پر بندے کو کافر قرار دیتا ہے. اہل سنت اس کو منع کرتے ہیں, اس لیے کہ عمل کے چھٹنے پر بندہ کافر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ایمان کی مخالفت خدا نہ کرے اختیار کرے. ایک دوسرا فرقہ سامنے آیا, مرجیہ. مرجیہ فرقہ وہ ہے جو کہتا بس ایمان کافی, عمل کی ضرورت نہیں ہے. ایمان کافی ہے, عمل کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے ایمان لے آیا تو وہ جنت میں چلا جائے گا, اور اگر اس نے عمل پوری زندگی بھی نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں. اس کا بھی رد اہل سنت نے کیا. اہل سنت کے نزدیک ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے, اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہر جگہ پر ایمان کے ساتھ عمل کو جوڑ کر بیان کیا. یہ الگ بات ہے کہ اعمال کے اندر اگر کمزوری رہ جائے تو اللہ رب العالمین اس پر عذاب بھی عطا کرے گا. تو بے نمازی پر عذاب کرنا اور اللہ کے احکام یعنی وعدہ کی برخلافی کرنا, غیبت کرنا, چوری کرنا, زنا کرنا, نمازیں چھوڑنا, روزے چھوڑنا, جان بوجھ کر زکات ادا نہ کرنا, صاحب استطاعت ہونے کے باوجود, اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود, صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکات ادا نہ کرنا, صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرنا, تو یہ عمل کے اندر اگر کمزوری آئی ہے تو قرآن کے اندر بیان موجود ہے کہ بے نمازیوں پر عذاب ہوگا, علیہ وسلم احادیث میں موجود ہے. تو جب یہ آ گیا کہ بے نمازیوں پر عذاب ہوگا تو یہ مرجیہ کا رد ہو جاتا ہے, جو مرجیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ عمل کے اندر کمزور ہو گیا تو اس کا ایمان اس کو بچا لے گا. تو یقیناً یہ رد اس بات پر ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بے نمازیوں کی سزا کی بات کی گئی ہے, غیبت والوں کے لیے سزا کی بات کی گئی. تو سزا کی بات کی گئی اس بات کا مقصد تھا کہ چھٹکارا صرف ایمان پر نہیں ہوگا بلکہ عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو لہذا اہل سنت کا مذہب و مسلک ہے وہ ایمان کے ساتھ عمل کو وابستہ کرتے ہیں, ایمان کے ساتھ. اس کے بعد کی اور بھی وضاحت ہے, وہ آپ کی چند لوگوں کی طبیعت کے مطابق نہیں, لہٰذا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ ایمان کے ساتھ عمل موجود. بندہ مسلمان ہے تو چہرہ مسلمانوں جیسا ہو, عادتیں مسلمانوں جیسی ہو, خصلت مسلمانوں جیسی ہو. جب وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے, اس کی وحدانیت کا وہ اقرار کر رہا ہے, تو پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ جو احکام اس رب نے عطا فرمائے ہیں باعتبار فرائض کے, اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر وہ نافذ کرے, نماز کی صورت میں, فرائض کی جملہ صورتوں کے اندر, اور جن چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے اس کے ساتھ وہ اہتمام کرے. جب ان دونوں چیزوں کا ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کو ہی ایمان کامل کہا جاتا ہے, اور اسی کو اسلام اور ایمان کے حسین امتزاج کہا جاتا ہے. اب میرے دوستو تھوڑا اس سے آگے چلتے ہیں جو آج کا ہمارا موضوع ہے, توحید کے بارے میں. ایمان کس قدر ضروری ہے, اب میں آگے جتنی روایات پیش کرتا چلا جاؤں گا اس میں آپ عمل کو ہٹا کر نہیں دیکھیں گے. یہ تمہید میں نے اس لیے عرض کیا, اگر کسی روایت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس میں بظاہر تصدیق صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بات ہے اور اس میں عمل کا ذکر نہیں ہے, تو اس سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ عمل اور چیز ہے, اس لیے کہ کئی احادیث عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو جب ہم دونوں میں تدبیر کریں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قول کو لیں گے اور ان احادیث کو قرآن کو ملائیں گے تو پھر نظریہ ایمان اور عمل دونوں کے ساتھ بنے گا. اس میں ہم تدبیر کریں گے ورنہ دونوں میں تضاد لازم آ جائے اور دونوں میں انکار لازم آ جائے گا. لہذا جہاں پر میں یہ حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھ دوں گا کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا وہ جنت میں جائے گا, اس سے مراد مقصود میرا آپ کو صرف یہ بتانا ہوگا کہ ایمان ہی ذریعہ نجات ہے, ایمان ہی ذریعہ نجات ہے. لہذا اب یہاں پر بھی عقیدے کی بات کی جائے گی تو اس کے ساتھ آپ ایمان کو ایمان اعمال کو شامل کر کے سماعت کریں گے. اور یہاں پر بڑی پیاری بات, ایک جملہ میں عرض کر دوں, شاید اس کے ساتھ اس کو بیان کرنا آپ کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو اور آپ ایمان اور عمل کے اس حقیقی فلسفے کو زیادہ سمجھ سکیں. علامہ عینی نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے, فرمایا سنیں آپ, اسلام کے رہنے کی جگہ انسان کا جسم ہے اور ایمان کے رہنے کی جگہ انسان کا دل ہے. سمجھ رہے میری بات ہے؟ ایمان رہتا دل میں ہے, کیونکہ تصدیق ہے نا, کیا ہے, کسی چیز کو سچ جاننا ہے تو سچ ہاتھ کا کام نہیں ہے جاننا, زبان کا کام نہیں ہے, جسم کا کام نہیں ہے, وہ قلب کی صفت ہے. کس کی صفت ہے بولیے, توجہ رکھیے, تو قلب کی صفت ہے. لہٰذا یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے علمی معیار تھوڑا بلند ہو جائے اور آپ اس چیز کو اور پختگی کے ساتھ سمجھ کر اپنے اندر اور سنجیدگی اور اس عقیدے کے اندر آپ میچور ہو جائے. تو ایمان جہاں رہتا ہے وہ دل ہے, اس کو میں عوامی انداز میں عرض کر رہا ہوں, اور اعمال جہاں رہتے ہیں وہ ہمارا جسم ہے. اعمال ہمارے جسم سے نظر آتے ہیں اور ایمان ہمارے دل میں رہتا ہے. اعمال نیکیاں ہمارے جسم پر ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, داڑھی رکھ دی تو ہمارے جسم سے نیکی واضح ہوئی, سچ بولا تو ہمارے جسم سے نیکی واضح ہوئی, نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے پریکٹیکل لائف اور پریکٹیکل طریقے سے اور جو ہے کہ وہ جسم سے چیز واضح ہو گئی. لیکن دل اعمال کے رہنے کی جگہ وہ انسان کے اعضاء ہیں اور ایمان کے رہنے کی جگہ وہ انسان کا دل ہے. اب یہ رہنے کی جگہ مختلف ہیں لیکن ان کا چولی دامن کے ساتھ, یہ ایک دوسرے کے بغیر پائے بھی نہیں جاتے, ایک دوسرے کے بغیر, اگر یہ ایک دوسرے کے بغیر پائے گئے تو پھر ان کی میں سے ہر ایک کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. ان کی اہمیت, ایمان کی اہمیت جب رہتی ہے جب عمل اس کے ساتھ, توجہ سنیے آپ, میں اور سطح نیچے آ کر بتا رہا ہوں آپ کو, ایمان کی اہمیت جب رہتی ہے کہ جب عمل اس کے ساتھ ہو, اور عمل کی اہمیت جب رہتی ہے جب ایمان اس کے ساتھ. تو لہذا ان کا تعلق جو ہے وہ چولی دامن کا ساتھ ہے. اب اس کو دوسرے انداز میں سمجھیے جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ایمان دل میں رہتا ہے اور اعمال اور نیکیاں ہمارے جسم پر رہتی ہیں. ان کے رہنے کی جگہ گویا کہ مختلف ہیں لیکن ان کا کنیکشن اور رابطہ درست ہے. مثال کے طور پر یوں سمجھیے جس کو سمجھانے کے لیے کہ ایمان دل میں ہے, یعنی اللہ کو ماننا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا, قیامت کے دن کو ماننا, یہ ایمان ہمارے دل کے اندر ہے. ایمان دل میں ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں. ایمان آپ کے دل میں ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے داڑھی رکھ لی. ایمان آپ کے دل میں ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں, زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, آپ جناب جو ہے کہ وہ کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں, آپ جناب جو ہے لوگوں کے ساتھ اسلامی اخلاق اور اعمال کو برتاؤ ملا رہے ہیں. تو یہ جو نیکیاں آپ کر رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ میں ایمان ہے. لیکن جو نیکیاں کر رہے ہیں تو کیا اس کا رابطہ دل سے ہے؟ تو اس کو اس انداز میں سمجھیے کہ ایمان دل میں ہے, یہ ظاہر انسان کے جسم پر ہوتا ہے, اور جو انسان کے جسم پر نیکیاں ہیں وہ ختم دل پر ہوتی ہے. تو لہذا ایمان دل سے چل کر انسان کے اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے, اور اسلام انسان کے اعضاء سے چل کر اس کے دل پر ختم ہوتا ہے. تو لہذا یہ چولی دامن کا ساتھ ہے, ان میں سے کوئی چیز ایک دوسرے کی غیر نہیں ہے. اور اس کو سادہ در سادہ اور عامیانہ انداز میں اگر میں عرض کر دوں تو وہ تدریسی انداز سے ہٹ کر بالکل عامیانہ انداز, تقریری انداز اور موائزانہ انداز میں اگر میں عرض کر دوں تو وہ اس طرح ہے کہ ایمان بغیر عمل کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور عمل بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. لہذا عقیدے کے اندر یہ بات بنیادی طور پر جاننا اشد ضروری ہے. اب آگے آئیے کہ عقیدہ درست کرنا کتنا ضروری ہے, اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توحید کو جاننا کتنا ضروری ہے, کیونکہ توحید کا موضوع ہے. اس کے بعد پہلے میں توحید کے چند مضامین آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور پھر اس کا اختتام انشاءاللہ ہم سورہ اخلاص پر کریں گے, تو وہاں پر عقیدہ رسالت کی بحث میں آپ کی خدمت عرض کر دوں گا. توحید اللہ رب العالمین جل مجدہ کو اس کی ذات میں, اس کی صفات میں یکتا اور ایک یقین کرنا, ایک یقین کرنا, ایک ماننا. کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ جاننے کا نام نہیں ہوتا ہے, عقیدہ ماننے کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جانتے تو کئی کفار بھی تھے لیکن وہ مومن نہ ہوئے, اس لیے کہ جاننا صرف شعور رکھنا جو ہے یہ عقلی طور پر اس کو سمجھ لینا، نالج کیا جانا، یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ بضابطہ اور براہ راست اس کی تصدیق کرنا، قلبی طور پر اسے تسلیم کرنا، شرع تسلیم کو اس نظریے کے سامنے خم کرنا، اس بات کو سچ تسلیم کرنا، یہ ہے ایمان. تو ایمان جس کو آسان اردو میں ہم کہہ دیں سمجھانے کے لیے کہ جاننا اور ہوتا ہے اور ماننا اور ہوتا ہے، تو جاننا ایمان نہیں ہے بلکہ ماننا ایمان. اس باریکی کو بھی ذرا آپ سمجھیں جو آگے کام آئے. اب آئیے میں چند احادیث آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ عقیدہ توحید کتنا ضروری ہے، عقیدہ توحید کتنا ضروری ہے. اور جب عقیدہ توحید کی بھی اگر بات آئے تو اس کی تفصیل میں نے بھی آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے. اب آئیے دیکھیے کہ عقیدہ توحید کی ضرورت کتنی ہے. مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر سیدنا امام مسلم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو نقل فرمایا، ذرا سے توجہ فرمائی، اور پورا باب باندھا ہے آپ نے امام مسلم نے اس پر، باب الدلیل علی انما تعلق توحید، کہ یہ باب امام مسلم کہتے ہیں کہ میں اس میں وہ حدیثیں لے کر آؤں گا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحیح فرامین کو میں اس میں جمع کروں گا کہ جس میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ جو بندہ توحید پر مرے گا، جو بندہ توحید پر مرے گا. اس میں چند احادیث نقل کی ہے، اس میں سے ایک آدھ حدیث جو بنیادی ہے جو آپ کے آمیانہ ذہن کو شعور کی طرف لے کر آئے گی اور آپ پھر تحقیق کی طرف یہ واسطہ بنے گا. لہٰذا میں اس لیے پہلے فضائل کے چند احادیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد پھر چند علمی ابحاث جو ہے وہ عقیدے کے حوالے سے جو ضروری ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مسلم شریف کتاب الایمان میں اسی باب کے اندر ان من مات علی التوحید ہے، اس باب کے تحت حضرت امام مسلم روایت نقل کرتے ہیں، ان عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا هو دخل الجنہ. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حالت کے اندر مرا، اس کو موت اس حالت کے اندر آئی کہ اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، تو فرما دخل الجنہ، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل فرما دے. تو یہ عقیدہ کتنا ضروری ہے. اب ایک بات یہاں پر ذرا سمجھ لیجئے، اور میں پوری دنیا کے جو ناظرین اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں عرض کروں گا کہ اس کی تھوڑی تفصیل ہے. میں پہلے توحید کے تقاضے سمجھانا چاہتا ہوں. فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. اب یہاں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں، وہ کل واضح کریں گے. ہم آج صرف عبادت عبادت سمجھتے رہے. بعض لوگوں نے اس بات کو لے کر اہل سنت پر شرک کے فتوے تھوپنا شروع کیے اور انہوں نے کہا کہ تم نے اولیاء کی عبادت شروع کر دی، تم نے انبیاء کی عبادت شروع کر دی، اور مومن وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے. تو تم انبیاء کی عبادت کرتے ہو، ان کو یا کہہ کر تم عبادت کرتے ہو، ان کو ندا کر کے تم عبادت کرتے ہو. تو یہ خام خاکی جو برائی اور خام خاکی خلط مبس اور تحریف اور دین کو بدلنا، اور سادے مسلمان جن کے عقیدے درست ہیں اور اللہ رب العالمین ہی کو مستحق عبادت سمجھتے ہیں، بظاہر کلمات کو دیکھتے ہوئے اس کو سمجھنے کی بجائے، ان کی نیتوں کو جاننے کی بجائے ڈائریکٹ شرک کا فتویٰ جو لگاتے ہیں، ان کی علمی لیاقت اور حیثیت کیا ہے اور وہ اپنے لیے کیا عذاب مول لے رہے ہیں، وہ انشاءاللہ کل توحید کی جب ہم مزید وضاحت کریں گے اس میں آپ کے سامنے بات عرض کریں گے. لیکن یہاں پر صرف یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت. انبیاء کو وسیلہ بنانا یہ انبیاء کی عبادت نہیں ہے، یہ بھی سن لیجیے، اس کی وضاحت کل آ جائے. انبیاء یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ بنایا یہ عبادت ہے. الدعاء هو العبادة، حدیث میں آیا ہے کہ پکار عبادت ہے، تو تم نے یا کہہ کر پکارا تو وہ عبادت بن گئی، جبکہ یہ بہت بڑی نادانی ہے یا پھر تجاہل عارفانہ ہے، جان بوجھ کر خارجیت کو پھیلانا ہے. کیونکہ الدعاء هو العبادة، اگر اس دعا کے لفظ کو محض پکار تک رکھا جائے اور صرف اس کو پکار کہہ دیا جائے کہ کسی کو بھی پکارے، تو پکارنا عبادت ہے اور پکارنا اللہ ہی کا حق ہے، اسی کو پکارا جائے. تو میں پوچھتا ہوں یہ صبح شام جو لاؤڈ اسپیکر پر چندے کے لیے پکار ہوتی تو یہ شرک کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو پتا چلا کہ پکار میں فرق ہے، کون سی پکار عبادت بنتی ہے اور کون سی پکار ہمارے لیے باہم رابطہ اور رسم کا ذریعہ بنتی ہے. لہذا وہ پکار عبادت بنتی ہے کہ جس میں جس طرح کی پکار اللہ کے لیے کی جائے، اور اللہ کے لیے وہ پکار عبادت ہے کہ جو پکارنے والا، ندا کرنے والا، ندا اس نیت سے کرے کہ میں پکار رہا ہوں اور اللہ بغیر وسائل کے، بغیر واسطوں کے، بغیر کسی سبب کے اللہ براہ راست خود ہی سماعت فرماتا ہے. اس کو سنانے والا کوئی نہیں، وہ خود میری پکار سنتا. لیکن اس نظریے کے ساتھ اگر حضرات اولیاء جن کے بارے میں
حضرات انبیاء جن کے بارے میں قرآن میں آیات موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں، صحابہ کا عمل رہا ہے کہ اگر ان کو یا کہہ کر پکارا جائے تو اس کو بھی شرک کہہ دیا گیا، تو پھر وہ صحابہ کی تکفیر معاذ اللہ لازم آئے گی، اور پھر جناب جو ہے کہ قرآن کی آیات کا انکار لازم آئے گا، تو وہاں پر یقیناً صحابہ کی نیت اور ان کی تابعیت اور ان کی نیابت اور ان کے عقیدے کو لیتے ہوئے اہل سنہ کی نیت کے بارے میں یہ خیال رکھا جائے گا کہ جب یا رسول اللہ کہہ کر اگر پکارا جاتا ہے تو اس میں نیت یہ ہے کہ پہلے تو یہ الفاظ خود بخود صحابہ کی زبانوں سے منصوص طور پر بھی ثابت ہے کہ صحابہ نے یہ جملے خود یا رسول اللہ کے کہے ہیں، لیکن اس میں نیت یا اللہ کی اور یا رسول اللہ میں فرق یہ ہے کہ پکار دونوں جگہ پر ہے، لیکن یا اللہ کی پکار یہ ہے کہ اللہ براہ راست سن رہا ہے، اور یا رسول اللہ کی پکار یہ ہے کہ رسول براہ راست خود سے نہیں سن سکتے ہیں، خود سے خدا سنتا ہے اور رسول کو خدا سناتا ہے۔ تو جہاں آپ نے ذاتی اور عطائی کا فرق کر لیا، جہاں پر آپ نے سننے اور سنانے کا فرق کر لیا، تو شرک ختم ہو گیا۔ ورنہ تو السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کر تو کوئی مولوی باز نہیں آتا، ہر قبرستان کے اندر یہی بات کر رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو یہاں پر یا بھی تو پکار ہے، لیکن کیا وہ یا اہل القبور، یا اہل القبور، یا اللہ، لوگ کہتے ہیں یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ نہیں ہونا چاہیے، تو میں نے کہا یا اللہ کے ساتھ یا اہل القبور کیسے ہوگا؟ اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے لے لیں آپ، کیونکہ ندا تو یہاں پر بھی ہے، لیکن فرق کیا؟ کسی مسلمان کے لیے سوئے زنی نہیں رکھنا چاہیے، برائی نہیں رکھنی چاہیے، تعبیر کرنی چاہیے اس کے جملوں کے اندر، جبکہ یہ لفظ حدیث میں موجود ہے یا اہل القبور، یہ چاند ملاؤں نے یا صوفیاء نے مل کر نہیں بنایا، بلکہ جامع ترمذی کی حدیث ہے رسول اللہ اسی طرح اہل قبور کو سلام کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ لفظ بھی حضور کی زبان سے ثابت ہے، یہ نہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا، یہ کسی نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ تو یا اہل القبور یہ لفظ بھی حضور کی زبان سے ثابت ہے، اور یا اللہ کہنا بھی ثابت ہے۔ تو لہذا اس میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ جب اللہ کو یا بمانا پکار کے ہے، جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو اس نیت سے پکارا جاتا ہے کہ وہ خود سے سنتا ہے اور سب کو سناتا ہے، اسے کوئی نہیں سناتا، اس کی صفت ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ خود سے سنتا ہے۔ تو یا اس نیت کے ساتھ اگر کوئی بندہ کسی کو پکارے گا تو شرک ہوگا، لیکن جاہل سے جاہل آدمی اس نیت کے ساتھ کہ جس نیت سے وہ رب کو پکارتا ہے، چاہے وہ کس قدر بھی جاہل ہو، وہ ایسا عقیدہ کسی عام شخص کے بارے میں نہیں رکھ سکتا، تو حضرات انبیاء کے لیے کیسا رکھے گا؟ لہذا آگے چلے، تو یہاں پر عبادت کا کانسیپٹ اور معنی کشادہ کرنا ضروری، جو انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ یہ آپ کی توجہ کو ذرا اور آپ کے شوق کو ذرا چنگاری دینے کے لیے میں نے درمیان میں آ کر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عثمان غنی بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو اس حال میں مرا کہ اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ جنت میں جائے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ تمام احادیث ہوگی جس میں اعمال کی قید ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی، ٹھیک ہے، اور میں اس کو اس انداز میں بھی کبھی کبھی سمجھاتا ہوں عوامی انداز میں کہ اعمال ایمان کے لیے پنجرا ہے اور حصار ہے۔ ایمان کی مثال پرندے کی ہے اور اعمال کی مثال پنجرے کی ہے۔ پرندے کو اگر پنجرے میں رکھا جائے تو اس کے مالک تک آسان انداز میں آپ پہنچا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو اس کو محفوظ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا پنجرے کی دیوار جتنی مضبوط ہوگی تو پرندہ اتنا زیادہ محفوظ ہوگا اور امانت اتنی زیادہ محفوظ ہو جائے گی جس کی ہے، اور پنجرے کی عمارت اور اس کا جنگلہ جس قدر کمزور ہو جائے گا تو اس کو پرواز بھرنے میں آسانی ہو جائے گی اور امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور یہ تمام شریعت کی چیزیں جو ہے یہ حصار اور قلعہ اور پنجرہ کے معنی میں، کس کا؟ جس کی تصدیق آپ کے دل کے اندر۔ تو دل کی دیوار مضبوط ہوتی ہے اعمال کے ساتھ، اور اس میں رہنے والا پرندہ وہ تصدیق ایمان، اور یہ ہو بہو لے جا کر اللہ کے حوالے کرنا ہے تو یہ پرندہ خود سے اللہ کے حوالے نہیں ہوگا، بلکہ اسے کسی جگہ محفوظ کرنا پڑے گا، اور محفوظ کرنے کی جگہ جو ہے وہ اعمال ہے، جس کو عبادت کہا جائے۔ ایک حدیث پاک یہاں پر ذرا اور سن لیجیے، بہت مبارک حدیث ہے جو میں یہاں پر آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، درود پاک پڑھ لیجیے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ تو اس حدیث پاک سے تو آپ نے دیکھ لیا کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ جنت میں جائے۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ جس کا عقیدہ توحید کے حوالے سے ٹھیک ہے وہ بولیے جنت میں جائے۔ اب آئیے، اسی مسلم شریف میں ایک بہت مبارک حدیث ہے اور بڑے پیارے واقعے کے ضمن میں ساتھی کا ذکر کیا گیا، میں کئی اور حدیث لے کر آتا
لیکن یہ حدیث میں نے خاص طور پر اس کا انتخاب اور اپنی گویا کہ علمی ڈائری کے اندر اس کو اس لیے نقل کیا ہے تاکہ اس کو میں پڑھ کر آپ کو سناؤں. تو ایک واقعے کے ضمن میں صحابہ کے ادب و تقاضے کے ذکر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی اس وضاحت کو فرمایا ہے تاکہ دونوں پہلو سے آپ لطف اندوز ہو جائیں, کیونکہ فضائل اور تعظیم اور ادب کی بات کو سن کر آپ کے اندر بیداری اور مستعیدی پیدا ہو جائے اور اس کے بعد جو عقیدہ ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت معاذ بن جبل حضور کے صحابی ہیں, ان سے یہ حدیث مبارک. یہ حضور کے مفتی ہیں, سرکار نے ان کو مفتی بنایا تھا, سرکار نے ان کو مکہ مکرمہ کا مفتی بنایا. 17 سال کی عمر ان کی تھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا. کتنی سال؟ صرف 17 سال ان کی عمر. تعاون کے مرض میں ان کا وصال ہوا, شہید ہوئے ہیں. حضرت معاذ بن جبل بہت حسین, بہت جمیل, سرکار کے بہت رفیق. حضرت اسامہ بن زید کی طرح, امام حسن و حسین کی طرح حضرت معاذ بن جبل اکثر حضور کی سواری میں ساتھ میں ہوا کرتے اور حضور ان کو بڑا قریب رکھتے. جامع ترمذی کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ جب سرکار نے یمن ان کو بھیجا تھا تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا تھا, اے معاذ تم یمن تو جا رہے ہو لیکن مجھے بتاؤ جب تمہارے پاس فیصلے آئیں گے تو تم اس کو حل کیسے کرو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں اس کو کتاب اللہ سے حل کروں گا, قرآن سے اس کو حل کروں گا. سرکار نے فرمایا فلم تجد, اگر تو قرآن میں اس کو نہ پائے, یعنی قرآن میں تو سب چیز ہے لیکن اگر تو نہ پائے, یہ حضور نے انداز بتایا, قرآن میں ہے سب کچھ چیزیں لیکن اگر تو نہ پائے تو پھر فوراً کہا کہ حضور آپ کی سنت میں تلاش کروں گا. پھر سرکار نے فرمایا اگر تو میری سنت میں بھی نہ پائے تو یہ دلیل پہلے کہ قرآن میں نہ پائے تو پھر کیا کرے گا؟ یہ ان جاہلوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن سے استدلال ہوگا. ٹھیک ہے, تو کہا کہ حضور میں پھر آپ کی سنت کو لوں گا. حضور نے پھر فرمایا اگر تو میری سنت میں نہ پائے تو یہ ان جاہلوں کا رد ہے جو کہے صرف قرآن و حدیث کو ماننا, کسی چیز کو نہیں ماننا ہے. یہ حضور نے پھر رد کیا. سرکار نے فرمایا ہے تو قرآن و حدیث میں ہر چیز, قرآن اصول کی کتاب ہے اور حدیث اس کی تشریح ہے, لیکن بظاہر تیرے سامنے ایک ایسا کام آ جائے کہ وہ ظاہری سٹرکچر اور حالات کے اعتبار سے ہو بہو اس کی ہیت اور کیفیت قرآن و سنت میں نہ ہو لیکن اس کی علت اور وجہ موجود ہو. ٹھیک ہے, جیسا ایروپلین جہاز میں نماز پڑھنا, یہ قرآن میں کہیں لکھا ہے؟ بولیں, حدیث میں کہیں لکھا ہے؟ لاؤڈ اسپیکر پر نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ حضور کے دور میں تھا ہی لاؤڈ اسپیکر؟ نہیں تھا نا. تو یہی حضور پوچھنا چاہتے کہ مسئلے کی وجہ موجود ہوگی لیکن اس کی ظاہری صورت نہیں ہوگی. تو جب ظاہری صورت نہیں ہوگی تو اے معاذ ذرا یہ بتا کہ اگر اس سوال کے جواب کو تو لے, کیا تو اس کو مکمل طور پر لے گا یا اس کی علت اور وجہ کو تلاش کرے گا؟ تو اگر تو اسے قرآن میں نہ پائے تو کہا حضور پھر آپ کی سنت میں ڈھونڈوں گا. کہا سنت میں نہ پائے تو فرمایا یا رسول اللہ پھر سنت میں نہ پایا تو پھر میں اپنی رائے سے فتویٰ دوں گا, یعنی قرآن و سنت کو بنیاد بناؤں گا, قرآن و سنت کو بنیاد بناؤں گا اور اپنی رائے سے فتویٰ دوں گا. رائے سے فتویٰ میں ایمانہ دوں گا کہ جو مسئلہ میرے سامنے آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں, میں پہلے اس کی وجہ کو دیکھوں گا, اس کی وجہ کو دیکھوں گا. یہ آسان کر رہا ہوں اردو میں آپ کے لیے, اس کی وجہ کو دیکھوں گا, اس کی علت کو دیکھوں گا. وہ اگر غلط کام ہے تو اس کے سبب کو دیکھوں گا, وہ اگر صحیح کام ہے تو اس کے سبب کو دیکھوں گا, اس کی علت کو دیکھوں گا, اس کی وجہ کو دیکھوں گا, پھر اس سے ملتا جلتا کوئی کام قرآن میں دیکھوں گا. اس سے ملتا جلتا کام مکمل طور پر ویسا نہ ہو لیکن اس کی صورت کوئی ملتی جلتی اگر مل جائے حدیث کے اندر تو پھر اس سبب کو اس سبب پر قیاس کروں گا. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں اس علت کو اس علت پر قیاس کروں گا. تو جب اس علت کو اس علت پر قیاس کر کے فتویٰ دوں گا تو اس علت کو یعنی فروع کو لے جا کر اصل پر رکھنا اس کو کہتے ہیں قیاس, اور اس سے جو فتویٰ کرنا ہے اس کو کہتے ہیں اجتہاد, جو اجتہاد کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مجتہد, جو اس کے فتوے پر عمل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مقلد, اور اس سلسلے کو کہتے ہیں تقلید. اب تقلید کیسے شرک ہو سکتی ہے جو گپ مارتے ہیں کہ جی مقلد کوئی نہیں؟ تو اس پروسیس کو آپ سمجھیں, اس کے مختلف عنوان اور نام بنتے چلے آ رہے ہیں. تو یہی معاذ بن جبل جن سے میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, سرکار نے پوچھا کہ بتاؤ اگر قرآن و سنت میں تم نے نہیں پایا تو کرو گے کیا؟ کہ یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے سے فتویٰ دوں گا. سرکار نے یہ نہیں فرمایا او ہو جس طرح یہ غیر مقلد بکواس کرتے ہیں کہ امام اعظم اپنی رائے سے فتویٰ دیتے تھے, میں کہتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ امام اعظم نے کبھی نصوص کے مقابلے میں رائے قائم کی ہو, کہ قرآن نے ایک مسئلے کو واضح کیا ہو پھر امام نے رائے قائم کی ہو, سنت میں ایک مسئلہ واضح لکھا ہوا پھر امام نے رائے قائم کی ہو, ایسا کوئی مائی کلال بتا نہیں سکتا. امام نے جہاں پر رائے قائم کی ہے اس کی دو وجہ ہیں, ایک تو علت کو سمجھنے کے لیے, منشاء قرآن کو سمجھنے کے لیے,
منشأ مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے ایک بات کی ہے، اکثر مسائل امام کے حوالے سے ایک، دوسرا یہ کہ جو مسئلہ سامنے آ رہا ہے، دوسرا مسئلہ، دوسری وجہ امام نے رائے جو قائم کی وہ یہ کہ سامنے آ رہا ہے وہ مسئلہ اپنی حیثیت کے ساتھ نہ قرآن میں لکھا ہوا نہ حدیث میں لکھا ہوا، تو امام نے جو رائے قائم کی ہے وہ رائے یہ کہ اس مسئلے کی وجہ کو لے کر کہ کس وجہ سے وہ ناجائز یا جائز ہے، سرکار کے دور اور سرکار کی احادیث میں کوئی اس سے ملتا جلتا مسئلہ دیکھا اور اس میں بھی ایسی وجہ تھی تو اس وجہ کو اس وجہ پر رکھا، اس کو رائے کہا جاتا ہے، اور اسی کو حضرت معاذ بن جبل نے کہا تھا وہ رائی، حضور اگر قرآن و سنت میں نہیں ہوگا تو میں اپنی رائے سے فتویٰ دوں گا، تو حضور نے اس سے منع نہیں فرمایا، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے کہ کہا کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے اپنے رسول کے رسول کو یہ سمجھ عطا فرمائی ہے، جو میرا سفیر بنا کر جا رہا ہے اس کو تو نے یہ سمجھ عطا فرمائی ہے، تو یہ ہے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، جب مکہ فتح ہوا حضرت اسید بن حدیر کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے گورنر مکہ بنایا، اور مکہ کا مفتی اعظم حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جسے بنایا وہ حضرت معاذ بن جبل، ٹھیک ہے، یہ حضور برکت کے لیے میں نے ان کی منقبت آپ کی خدمت میں ذکر کر دی ہے، تو عقیدہ کے ضمن میں، توحید کے ضمن میں یہ بات سامنے آ رہی ہے، ذرا توجہ رکھیے گا، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں قال کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کا ردیف تھا، یعنی میں حضور کے ساتھ سواری پر بیٹھا ہوا تھا، ردیف اس کو کہتے ہیں جو کجاوے کے اندر اونٹ کے اوپر جب کجاوا رکھ دیا جاتا ہے تو ایک آدمی آگے بیٹھتا ہے ایک پیچھے بیٹھتا ہے، تو جو پیچھے بیٹھا ہوا وہ ردیف ہوتا ہے، تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پیچھے سواری پر تھا، میں آپ کا ردیف تھا، اور آگے خود اس کیفیت کو صحابہ کا انداز ایسا ہے کہ صرف بات نہیں بیان کرتے کہ حضور نے کہا کیا ہے، وہ سارا نقشہ بیان کرتے ہیں، حضور اس طرح بیٹھے تھے، میں حضور کے ساتھ اس طرح بیٹھا تھا، حضور نے یہ کہا تھا، پھر حضور نے یہ کہا تھا، یہ وہ چیزیں ہیں، لوگ کہتے ہیں جی دین بیان کرو یہ عشقی نقطے کیا ہیں، میں نے کہا یہ صحابہ سے سنو، صحابہ حضور سے صرف مسئلے کا جواب نہیں دیتے بلکہ پوری تاریخ کو نقل کرتے ہیں، یہ وہ عشق کا تقاضا ہے، یہ وہ ادب کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا اور یہ غلامی کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، اب ذرا توجہ کیجیے اس بات، سمجھ رہے ہیں اس بات کو، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اب دیکھیں کس طرح اس کو ذکر کریں، یہ نہیں کہہ رہے حضرت معاذ بن جبل حضور نے مجھے یہ کہا تھا، حضور نے مجھ سے یہ کہا تھا، نہیں، پورا واقعہ ذکر کرتے ہیں تاکہ آنے والی امت کو آداب پتا چلے، مقام مصطفی سے وہ واقف ہو جائے، اس کو محبت کے تقاضے آ جائے، اور جب محبوب کا ذکر ہو تو مختصر نہیں تفصیل سے ہوا کرتا، یہ اس کا ایک تقاضا ہوتا ہے، محب جو ہے اس کو قراری محبوب کے ذکر سے آتا ہے، تو وہ ایک منٹ کی بات کو ایک گھنٹے تک بیان کرتا رہتا ہے، اس کا دل اس سے نہیں بھرتا، اس کا دل اس سے، امام نے کہا میرے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، اس زمن میں اس زمین پر میرے امام نے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی، جس کو عشق کا درد مل جائے تو پھر وہ دوائیوں کے نخرے نہیں اٹھاتا، فرما پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے در کی کھائے کیوں، تو اسی زمن میں اور اسی بہر میں آپ نے فرمایا کہ دل کو جو ہو درد کا مزہ ناز دبا اٹھائے کیوں، تو یہ عشقیہ مضامین ہوتے ہیں کہ جو شریعت کے تناظر میں آتے ہیں، اور جو یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ جناب شریعت میں عشق کا کوئی پہلو نہیں ہے، تو یہ خشک مضامین، یہ نجدیوں کی پیداوار ہے، صحابہ کا طریقہ کار یہ کہ ایک نظریہ جب وہ ذکر کرتے ہیں تو اس میں پورا واقعہ لے کر آتے ہیں تاکہ یہ عشق اور محبت وراثتاً آگے بڑھتی چلی جائے، توجہ ذرا رکھیے گا اس بات پر، حضرت معاذ بن جبل سے میری بات کر رہا تھا، مل کر کے کن سے، آواز نہیں آئی آپ کی، ہاں ابھی تو آپ کو میں نے کربلا تک لے جانا ہے، تو کربلا میں ایسے لوگ تو نہیں جائیں گے نا، امام حسین سے ہم نے وعدہ کرنا ہے کہ آپ کربلا گئے تھے تو آپ تنہا نہیں ہیں، قوم پیچھے تیار ہے، امام حسین کربلا اس لیے تو نہیں گئے تھے کہ 10 دن آپ ان کی تعریف کرتے رہے، ان کی تعریف تو قرآن کے اندر بھی ہے، وہ اس لیے گئے تھے کہ جس کام کے لیے جا رہا ہوں اس کام کے لیے تیار ہو جاؤ، یزیدیت کے خلاف تیار ہو جاؤ، یزیدیت کے خلاف، اور سب سے بڑی یزیدیت دین سے بیزاری ہے، اور سب سے بڑی حسینیت دین سے محبت ہے، بولیے سبحان اللہ، لہذا ابھی پہلے دن سے اس کی تیاری آپ شروع کریں، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ردیف تھا، یہ عقیدے کے ذمن میں بتا رہا ہوں کہ توحید پر جو مرے گا اس کی شان کیا ہوگی، اس کو ذکر کر رہے ہیں، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں حضور کا ردیف تھا، حضور کے ساتھ ایک ہی کجاوے میں میں سوار تھا، کہتے ہیں لیس بینی و بینہ الا مؤخرہ مؤخرۃ الرحل، فرمایا میرے اور حضور کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا لیکن کجاوے کے ایک لکڑی درمیان میں تھی بس، اب دیکھیں ایک ایک چیز بیان کر، بولے نا سبحان، میرے اور حضور کے درمیان، میں حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا تو بات کہانی بات ختم ہو گئی، لیکن نہیں، ایک ایک چیز کو ذکر کرتے ہیں اور کس انداز میں ذکر کرتے ہیں، ایک آر حدیث میں آپ کی خدمت درج کرتا ہوں. کہتے ہیں میرے اور حضور کے درمیان صرف جو ہے ایک کیا وہ کجاوے کی جو لکڑی اور تختہ تھا وہ حائل تھا اور میں حضور کے ساتھ بیٹھا تھا. کیونکہ اس سے بھی شرعی مسائل ظاہر ہوتے ہیں نا، اس لیے کہ حضور کے سامنے کوئی کام ہو، حضور نے کسی چیز کو استعمال کیا، تو صحابی کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ عشق کی تاریخ بیان ہو، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سرکار کے ساتھ جتنے معاملات قریب میں گزر رہے ہیں سب شریعت کا درجہ رکھتے ہیں، سب شریعت کا. کیونکہ شریعت تین ذریعے سے ہو گئی، ایک جو حضور نے فرمایا وہ شریعت، بولو سبحان اللہ، ایک جو حضور نے کیا وہ شریعت، ایک وہ جو حضور کے سامنے کام کیا گیا اور حضور نے منع نہیں کیا وہ بھی شریعت. اس کو کہتے ہیں حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری. اس لیے صحابی کی دو وجہ، کئی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ سارا واقعہ ذکر کر دیں کہ ایسا حضور پہنتے تھے، ایسے حضور بیٹھتے تھے، تاکہ وہ تمام چیزیں شریعت کا حصہ بنتی چلی جائے، جواز کے حکم میں آتی چلی جائے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ محبت کا عشق کی پیغام بھی آتے چلا جائے، اس لیے کہ حضور کے سامنے جو ہو رہا ہے اور حضور اس کو پسند کر رہے ہیں سب شریعت ہے. میرے امام نے اس زمین پر بھی کہا تھا کہ ایمان ہے قال مصطفی، ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی. تو یہ حدیث سے تقریری اور حدیث کی تینوں قسموں کو جمع کر دیا اور شریعت کی تینوں اقسام کو گویا کہ جمع کر دیا. شریعت کا معنی تو منہاج الواضح، ایک واضح راستے کے ہے، لیکن کون سا واضح راستہ؟ جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. کون سا واضح راستہ؟ جو رسول اللہ نے اختیار فرمایا. کون سا واضح راستہ؟ جو حضور کے سامنے تھا اور حضور نے اس کو منع نہ فرمایا. تو یہ تینوں چیزیں جہاں حدیث قولی فعلی تقریری بنتی ہے، وہی شریعت کے تینوں نقشے بنتے ہیں. اس لیے صحابی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نشست، بیٹھنا، اوڑھنا، بچھونا، ہر چیز بیان کرتا ہے تاکہ وہ امت کے لیے سنت کا درجہ بنے، سرکار کی محبوبیت کا درجہ بنے، سرکار کے انتخاب کی وجہ سامنے آ جائے. تو کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ موجود تھا، عقیدے کو ذکر کرتے ہیں، لیکن میرے اور حضور کے درمیان گویا کہ میں ایک ہی کجاوے میں تھے، ایک ہی اونٹنی پر ہم بیٹھے ہوئے تھے. آگے روایت میں آتا ہے کہ وہ نفیر حضور کا خمار تھا، خمار شریف نفیر جو ہے وہ تھا، اس کے ساتھ ہم بیٹھے تھے. یہ مسلم میں روایت ہے تو میں اسی کے ساتھ جوڑتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ ایک لکڑی درمیان میں حائل تھی اور میں حضور کے ساتھ بیٹھا تھا. اچھا ہوا کیا؟ اب حضرت معاذ بن جبل آتی، قال یا معاذ بن جبل، یا معاذ بن جبل، حضور نے فرمایا اے معاذ بن جبل. تو کہتے قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، لبیک رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اور میں حاضر ہوں یا رسول اللہ سرکار. ثم سار ساعتن، اب یہ واقعہ بیان کر کہ حضور نے میرا نام لے کر پکارا یا معاذ. اب بتاؤ یہاں پر یا ہے کہ نہیں، بولو نا. اب یہ ڈرامہ کرنا کہ نہیں وہ تو موجود تھے تو یا، میں نے کہا پکار ہے کہ نہیں صرف اتنی بات کر، موجود تھے کہ نہیں تھے وہ چھوڑ، پکار ہے کہ نہیں. تم نے تو مطلقاً پکار پر شرک کا فتویٰ دے دیا تھا، تو یہ یا کے لفظ یہاں بھرے پڑے، اس کا کیا کرو گے؟ بلکہ بدر کے اندر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مرے ہوئے کافر کو کہا تھا یا ابا جہل، یا شیبہ، یا عتبہ، هل وجدتم ما وعدکم اللہ رسول حقا، اے ابو جہل، لاش پڑی ہوئی اس کی، لاش پڑی ہوئی ابو جہل کی، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، پہنچ گیا نا تمہیں وہ، مرنے کے بعد پتا چل گیا نا جو اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. حضرت عمر نے حضور کا دامن پکڑ کے کہا یا رسول اللہ ان کے جسم میں تو روح ہی نہیں ہے، یہ کیسے سن رہے ہیں؟ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں. سرکار نے فرمایا عمر میری یہ بات تجھ سے زیادہ سن رہے ہیں. تو جس پر عذاب ہو وہ سن سکتا ہے، تو جس پر رحمت ہو وہ اس نعمت سے محروم ہو جائے گا. جبکہ اس کے لیے سننا زحمت ہی زحمت ہے، ٹھیک ہے؟ جو عذاب کی سبب کو سن رہا ہے وہ زحمت ہے، تو جو نعمت کے سبب اور ورود کو سنے وہ اس کے لیے نعمت نہیں بنے گا. تو آپ دیکھیں مرے ہوئے ابو جہل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یا کہا، مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے. خیر چلے، فرمایا فقال یا معاذ، اے معاذ. فوراً کہتے ہیں جب حضور نے یہ کہا، میں پیچھے حضور کے بیٹھا تھا اور میں کہیں دور بھی نہیں تھا، تو یہاں سے پتا چلا گرامر کا قاعدہ ویاؤ لنداء القریب والبعید، جو ہمارے علماء نے لکھا، یا جو ہے وہ قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے. مجید یہ حالت کرتا، وہ کہتا یا تو دور کے لیے آتا ہے. میں نے کہا معاذ کو ایک کلومیٹر دور تھوڑی تھے، وہ تو حضور کے ساتھ بیٹھے تھے. اور حضور کہتے یا معاذ، ٹھیک ہے؟ تو یا قریب کے لیے بھی آتا ہے اور دور کے لیے بھی آتا ہے، یا قریب کے لیے بھی آتا ہے اور دور کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سنیے، کہتے لبیک رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں یا رسول اللہ. ثم سار ساعتن, حضور نے آگے کچھ نہیں کہا اور سواری چلتی رہی ایک وقت تک کہ ثم قال, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی, یا معاذ بن جبل, اے معاذ بن جبل, قلت لبیک رسول اللہ وسعدیک, میں نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. اب یہی بات اللہم لبیک کہیں اور یہی لبیک یا رسول اللہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ ایک ہی لفظ ہے, وہ اللہ پر بھی بولا جا رہا ہے, رسول پر بھی بولا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ وہ حل کریں گے جو خارجیت کی بنیاد رکھے ہوئے. لبیک اللہ کے لیے بھی کو بولتے ہیں ہم, اور یہاں پر صحابہ حضور کے لیے بھی بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پتا چلا کہ اپنے منصب اپنے درجے کے اعتبار سے جب لفظ بیان کیا جائے گا تو اس کی نیت کے اعتبار سے اس کی تعویل کر دی جائے گی, صرف لفظ کو دیکھ کے شرک کا فتویٰ نہیں لگایا گا. کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دوبارہ کہا تو میں نے اپنی حاضری کا ثبوت دیا, پھر ثم سار ساعتا, پھر حضور نے آگے کچھ نہیں کہا, پھر سواری چلتی ہوئی. دیکھیں ایک ایک بات ذکر کر, فرمایا ثم قال یا معاذ بن جبل, پھر حضور نے تیسری دفعہ کہا, اے معاذ بن جبل, قلت لبیک رسول اللہ وسعدیک, یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سرکار نے فرمایا, اب حضور نے تیسری بات جب ہو گئی تو پھر فرمایا, قال هل تدری ما حق اللہ للعباد, اے معاذ تو جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کیا حق ہے اس کے بندوں پر, اس کے بندوں پر اللہ رب العالمین کا کیا حق ہے کہ بندے جناب بندوں کے لیے ضروری ہے جو اللہ کا حق بندوں کے اوپر ہے, تو جانتا ہے معاذ وہ کیا ہے؟ آگے سنیے, قال قلت اللہ رسول عالم, فرمائیے تو اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. بولی سبحان اللہ, اللہ رسول عالم, اللہ رسول, اللہ اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک ہے عالم اور یہاں پر فائل دو ہے, یہاں پر جو ہے جاننے والے کتنے ہیں بولیے, اللہ رسول عالم, اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ صحابہ کرام علی مردوان نے اللہ کے لیے بھی زیادہ جاننے کا دعویٰ کیا اور رسول کے لیے بھی کیا, کہتے اللہ کو بھی یاقا اور رسول کو بھی یاقا. تو میں نے کہا کہ اس میں شرک کی بنیاد کون سی ہو گئی؟ کہنے لگے آپ نے دونوں کو ملا دیا. تو میں نے کہا یہاں پر آپ کیا کریں گے کہ ایک ہی جملے کے اندر اسی جملے میں اللہ کو بھی کی بھی علم کی ذاتی بیان کی جا رہی ہے اور رسول کی بھی علم کی ذاتی بیان کی جا رہی ہے. ایک مسئلہ وہ ہے جو صحابی کے علم میں نہیں ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ ہی جانے یا رسول اللہ, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ جانے اور اس کا رسول جانے, اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. تو یہاں پر اللہ و رسول عالم, یہ واو نے معنی کو واضح کر دیا, یعنی جانتا تو اللہ ہے وہ رسول عالم, اپنے رسول کو بھی اللہ بتا دیتا ہے. یہ واو عاطفہ نے یہاں پر واضح کر دیا مسئلے کو کہ اللہ اس کا رسول جانے. واو یہاں پر تفسیری معنی میں نہیں ہے, عطف کے معنی میں ہے کہ اللہ و رسول عالم, اس لیے اعراب بھی ایک ہی آ رہے ہیں, اس لیے کہ معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے, تو اعراب بھی ایک ہی ہے اس کے, اور معنی یہ بن رہا ہے کہ جانتا تو اللہ ہی ہے لیکن وہ اپنے محبوب سے چھپاتا نہیں, اپنے محبوب کو بتا دیتا ہے. لہذا مومن اس وقت ہوگا صرف یہ کہے کہ اللہ جانے تو یہ مومن نہیں, مومن جب ہوگا کہ جب اللہ تو جانتا ہے وہ مصطفیٰ کو بھی بتاتا ہے, تو جب یہ عقیدے کی بات آئے گی اس وقت اس اقرار کا نام ہوگا ایمان. سمجھ رہے ہیں آپ اس اقرار کا کیا نام ہوگا؟ ایمان. اب صحابہ کا طرز آپ دیکھیے, اور آپ اپنی نجی زندگیوں میں سنیے اس بات کو, سنیں آپ, آپ اپنی نجی زندگی کے اندر یہ بول چال بولا کریں. جب کوئی پوچھے نا کہاں جا رہے ہو, کہ فلاں کام کے لیے, کہا کیا ہوگا اسے, کہا اللہ رسول جانے. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے؟ اس سے عشق بڑھے گا, خارجیت ختم ہوگی. اس سے عشق بڑھے گا, یہ جو نحوست انہوں نے جو ڈرامے بازیاں جو شروع کی ہوئی ہیں اس کا قلعہ قنا ہوگا, اور نوجوان اہل علم کے سامنے شریعت کا صحیح رخ آئے گا, صحابہ کا لب و لہجہ آئے گا, عقیدہ سامنے آئے گا. اس لیے کہ یہ کہنا جس طرح اسماعیل قتیل نے کہا کہ اللہ جانے اور رسول کو کیا خبر, یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہو سکتا ہے, مسلمانوں کا نہیں. مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ اللہ ہی جانتا ہے اور وہی رب مصطفیٰ کو بتا دیتا ہے. اللہ جانے رسول کو کیا خبر, یہ منافقین کا عقیدہ تھا. کس کا عقیدہ تھا؟ اللہ ہی جانے رسول کو کیا خبر, تو یہ منافقین کا عقیدہ تھا. ابے اللہ ہی جانے رسول کو کیا خبر, تو تیرے کو کس سے پتا چلا؟ پتا تو رسول سے چلا نا, کیونکہ اللہ ہی جانے تو تو کہ اللہ سے مل کر آیا تھا. سمجھ رہے میری بات؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ ہی جانے رسول کا کیا خبر, کیونکہ اللہ کی تو ساری باتیں تیرے ابا تو تجھے نہیں بتائیں گے, رسول ہی بتائیں گے نا. اگر تو یہ جملہ کہہ بھی دے اللہ ہی جانے رسول کو کیا خبر, تب بھی نبی کا علم ثابت ہوگا، اس لیے کہ اللہ جو جانتا ہے وہی تو نبی بتاتے ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا یہ بتانے والے نبی ہے، اللہ کون ہے، کیا چیزیں خدا کے لیے ہیں کیا چیزیں نہیں ہیں، یہ کون بتاتا ہے، نبی بتاتا ہے، اللہ رب العالمین جل مجدہ کی شان، اس کے صفات، اس کے اختیارات، اس کی قدرت، اس کے منصب نبوت، اس کے منصب الوہیت کے لوازمات، یہ کون بتاتا ہے، یہ منصب نبوت سے اس بات کو واضح کیا جاتا ہے، تو لہذا یہ کہنا کہ اللہ جانے، تو اگر کوئی اس پر بھی چوک ہو جائے تب بھی نبی کا علم ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جانے تجھے کیسے پتا چلا، تو اللہ وہی جانتا ہے کہ اس تقاضے کو، اس سمجھ کو، اس منشور کو، اس مفہوم کو نبی بیان کرتے ہیں، یہ کہنا یہ اللہ کی پسند ہے، تجھے کیسے پتا اللہ کی پسند ہے، کہا جی قرآن میں آیا، تو قرآن تیرے ربا نے تجھے دیا ہے، کہاں سے آیا، نبی نے پڑھ کے سنا، کہا جی یہ کام نہیں کرو اللہ ناراض ہوتا ہے، کئی حدیثوں میں آیا اللہ ناراض ہوتا ہے، تو میں نے کہی حدیث آپ کے ملا نے لکھی ہے، یہ اس کے فرامین ہے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، کس طریقے سے پتا چلا، کہ حدیثوں سے پتا چلا، تو ہم نے کہا دیکھا وہ حدیثیں واسطہ بنی نا اللہ کے مزاج کو سمجھانے کی، اللہ کے مرتبے کو سمجھانے کی، اور وہ حدیث آپ کے ابا جی کا قول نہیں، رسول اللہ کا قول ہے، لہذا اگر تم یہ کہہ بھی دو کہ اللہ ہی جانے، تب بھی علم مصطفیٰ ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب ذرا توجہ رکھیے اس پر، اور اپنے معاملات زندگی میں آپ اس کو شامل کریں گے کہ اللہ رب العالمین اسے جانے، اللہ رب العالمین، توجہ رکھیے ذرا اس پر، تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا کہ سعد، اے معاذ، تم جانتے ہو اللہ رب العالمین کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے، کوئی کہتے ہیں اللہ اس کے رسول بہتر جانے، اب حضور فرماتے ہیں، سرکار نے یہ نہیں فرمایا ایک جملہ کہو اللہ جانے، نہیں، حضور نے اس کو قبول کیا، اور قبول کر کے حضور نے فرمایا فإن الحق اللہ علی العباد اَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، فرما اللہ رب العالمین کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے، فرما اللہ رب العالمین جل مجدہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، بندے اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ثم سار ساتن، پھر کہتے ہیں سواری آگے جانے لگی، پھر کہتے ہیں چوتھی دفعہ کہتے ہیں سواری آگے جانے لگی، تھوڑا وقت گزر گیا، تھوڑے وقت کے بعد کہتے ہیں ثم قال یا معاذ ابن جبل، حضور نے پھر کہا اے جبل کے بیٹے معاذ، اے معاذ، قلت لبیک رسول اللہ وصادق، میں نے پھر اپنی حاضری کا ثبوت دیا، قال، اب حضور فرماتے ہیں هل تدری ما حق العبد علی اللہ اذ فعلوا ذلک، کہا وہ تو میں نے تمہیں بتایا کہ بندے پر اللہ کا حق کیا تھا، بندے کے اوپر، انسانوں کے اوپر اللہ کا حق کیا تھا، وہ یہ تھا کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اب یہ بتاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب یہ سن معاذ، اب میں تجھ سے کہتا ہوں مجھے یہ بتا کہ بندے کا کیا حق ہے جو رب پر ہے، پہلے تو یہ تھا کہ رب کا کیا حق ہے جو بندے پر ہے، تو بندے پر رب کا حق ہے کہ شرک نہ کرے، بندے پر رب کا حق ہے کہ وہ رب ہی کی عبادت کرے، اب یہ ہے کہ بندے کا وہ کون سا حق ہے جو رب کے اوپر ہے، تو یہ بتا، تو کہتے میں نے پھر کہا قلت اللہ رسول، میں نے پھر کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانے، قال اللہ يعذبهم، بندے پر اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین پر بندے کا حق یہ ہے کہ جب وہ کلمہ توحید پڑھ لے تو اللہ رب العالمین پر یہ بات اس کے فضل سے لازم ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے، تو آپ اندازہ لگائیے یہ عقیدے کی ترویج کس اعتبار سے، جلدی سے حدیث پاک اور سنیے مسلم شریف کی تاکہ یہ موضوع اور کلیئر ہو، پھر ہم توحید کی تاریخ کی طرف چلیں، اسی مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے حضرت عتبان بن مالک سے، اور یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ذرا ان سے بھی سن لیجیے تاکہ ایک درس کے اندر آپ کے لیے کئی چیزیں مشاہدے کے طور پر آ جائیں، ان عتبان بن مالک، حضرت عتبان بن مالک اس بات کو روایت کرتے ہیں، یہ بڑے برگزیدہ صحابی ہیں، بڑے باہمت صحابی ہے اور بڑے باوقار صحابی، سرکار نے جب ہجرت فرمائی تو سرکار جب ان کے قبیلے سے قریب سے گزرے تو یہی وہ صحابی تھے جو حضور کی اٹھنی کے آگے آ گئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے قبیلے میں رک جائیے، میرے پاس اتنے نوجوان ہیں جو آپ کی حفاظت کریں گے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، اللہ نے اسے بتا دیا اس نے کہاں رکنا ہے، تو یہ حضرت عتبان بن مالک، یہ بڑے جلو قدر صحابی ہیں اور انصاری صحابی ہیں، اہل مدینہ ہیں اور بڑے اثر و سوق والے تھے، ان سے کسی نے کہیں پر ملاقات کی اور ان سے کہا یار تم نے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص حدیث سنی ہے، ذرا مجھے سناؤ تو صحیح، انہوں نے کہا میں تمہیں سناتا ہوں، کا وجہ کیا تھی اور کیا واقعہ تھا، اب اس عقیدے کے تناظر میں حدیث کو سنیے، امام مسلم نقل کرتے ہیں کہ حضرت عتبان بن مالک نے کہا قال اصحابی فی بصری بعض الشیء کہنے لگے میری آنکھوں میں کچھ تکلیف شروع ہو گئی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نابینا ہو گئے تھے، یعنی عمر کافی طویل ہو گئی تھی آپ. فباشا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک پیغام بھیجا تھا، اور وہ یہ تھا کہ انی احب ان تاتینی فتصلی فی منزلی. یا رسول اللہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں مسجد نبوی تک آ نہیں سکتا یا رسول اللہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری آنکھیں کمزور ہو گئی، یا نابینا جس طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی بصارت بالکل کم ہو گئی ہے. تو وہ جملہ کیا کہتے ہیں، ذرا سنیں صحابی کی توحید کو ذرا دیکھیں آپ. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان احب، یا رسول اللہ میری چاہت یہ ہے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، ان تاتینی کہ آپ تشریف لائیں میرے گھر، فتصلی فی منزلی اور میرے گھر میں کسی ایک جگہ پر آپ نماز پڑھیں، کیونکہ میں براہ راست مسجد تک نہیں آ سکتا، میں براہ راست بولیے مسجد تک نہیں آ سکتا، تو یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھوں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور میری آنکھیں نہیں ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے لانے والا کوئی نہیں ہوتا، تو یا رسول اللہ اگر میں اس نعمت کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں، چلیں اگر میں اپنی طبی تقاضے کے اعتبار سے آپ کی مسجد تک نہیں آ سکتا تو یا رسول اللہ آپ کرم فرما کر میرے گھر آ جائیں، اور میرے گھر تشریف لا کر کسی جگہ پر آپ نماز پڑھ لیں. نماز پڑھ لیں، اچھا نماز پڑھ لیں تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فاتخذه مصلى، یا رسول اللہ پھر میں اس کو زندگی بھر کے لیے اپنی نماز کی جگہ بنا لوں گا. اب دیکھیں جس طرح کے قرآن کے اندر آنا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى. حضرت فاروق اعظم کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے، حضرت عمر کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے، حضرت سیدنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں جس پتھر پر لگے تھے جس پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی، وہ ایک تختے کے مانند پتھر تھا، ٹھیک ہے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس پر آپ کے پاؤں سبک تھے، نقش جمے ہوئے تھے، اور وہ تختے کے مانند گویا کہ جو پتھر تھا اس کو اٹھا کر کچھ لوگوں نے کعبے کی دیوار کے ساتھ ایسا ٹیک لگا دیا، رکھ دیا تھا اس کو. تو حضرت عمر جب طواف کر رہے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو موفقات عمر ہے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منشے کے مطابق جو آیتیں اترتی تھی، حضرت عمر کے منشے کے مطابق آیت اترتی تھی، تو پرویز نے یہاں پر اعتراض کیا، اس نے کہا جی منشے کے مطابق آیت کیسے اتر سکتی ہے، یہ اللہ کا کلام تو حدیث ہو جائے گا. ہم نے کہا سمجھنے کی کوشش کرو ذرا، یہ نہیں کہ جو حضرت عمر سوچتے تھے ویسی آیت اترتی تھی، بلکہ توفیق ایسی تھی کہ جو اللہ چاہتا تھا وہی عمر سوچتے تھے، جو اللہ چاہتا تھا سیدنا فاروق اعظم وہی سوچتے تھے، اس لیے کہ اللہ جب اچھا چاہتا ہے تو بندے سے نیکی کے کام ہوتے ہیں نا، اسی کو آپ توفیق کہتے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم جب کعبے کا چکر لگا رہے تھے، سنیے آپ، کعبے کا چکر لگاتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر اس پتھر کے اوپر پڑی جس پر سیدنا فاروق اعظم کے پاؤں لگے ہوئے تھے، پاؤں بولیے پاؤں لگے ہوئے تھے. حضرت عمر تو خود سب سے بڑے شرک کے دشمن ہیں اور توحید کے شیدائی ہیں، آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ کہتے کہ خدا کے گھر میں یہ غیر کے قدم کیا کر رہے ہیں، اس کو بھی ہٹاؤ اور ایسا کام کرو جس میں خدا یاد رہے. نہیں نہیں، انبیاء اولیاء خدا کے غیر نہیں ہوتے ہیں، یہ خدا کی محبت اور عظمت کے مظہر ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں، خدا سے واصل ہوتے ہیں، انہی کے ادب سے خدا کا ادب ظاہر ہوتا ہے، انہی کی محبت سے خدا کی محبت ظاہر ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے یہ پورے ملک سے بزرگوں کے آثار کو نکال کر پھینکتے ہیں، مزاروں کو اکھڑتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کے آثار کو کعبے میں لا کر آباد کرتا ہے. اب یہ حجر اسود کو کوئی ہم اٹھا کر تو نہیں لائے نا، یہ تو اللہ رب العالمین نے رکھوایا وہاں پر. اور پھر جب حضرت عمر نے یہ سوچا، توجہ رکھیے گا، جو اہل سنت کو تبرکات پر شرک کا فتویٰ دیتے ہیں کہ تم یہ تبرکات کیوں رکھتے ہو، اس کو ختم کر دیا جائے، اس سے اللہ کا بھولنا لازم آتا ہے. ہم نے کہا اس سے اللہ کا بھولنا لازم نہیں آتا، بلکہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے دشمنوں کی محبت سے خدا ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کے پیاروں کی محبت سے خدا راضی ہوتا ہے، اور اس سے اللہ کی کا بھولنا لازم نہیں آتا، بلکہ اللہ کی یاد میں اور پختگی پیدا ہو جاتی ہے. بولی اور پختگی پیدا ہوتی ہے. حضرت عمر طواف کرتے ہوئے جب اس پتھر کے قریب آتے ہیں تو دل میں سوچتے ہیں کاش یہ پتھر اتنا دور کیوں ہے، یہ پتھر اتنا دور کیوں ہے، یہ تو کعبے کے یعنی بالکل مطاف کے اندر آئے، اور اس کو ہم سجدے کی جگہ بنائیں، اس پر ہم نماز پڑھیں، جہاں پر حضرت ابراہیم کے قدم لگے وہاں پر ہماری جبینیں لگے. یہ آپ نے سوچا اور قرآن کی آیت اتر گئی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى. حبیب ان سے کہہ دیں کہ جو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، جو ابراہیم کے قیام کی جگہ ہے، اس جگہ کو مسلح بناؤ جو ابراہیم کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر, آج اللہ رب العالمین کے اس گھر کے اندر, کہ اس کے محبوبوں کے ادب کو, ان کے واسطوں کو, ان کے وسیلوں کو, ان کی یاد کو, جو لوگ شرک کہتے ہیں آج ان کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ ہے خانہ خدا اور اس میں حضرت ابراہیم کے قدم موجود ہیں اور اس کے ادب کو قرآن نے ذکر کیا. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے صحابی کی نظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے قدم اگر مصلی بنے تو مصطفیٰ کے قدم مصلی کیوں نہیں بنے. اور یہاں پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب ہم اس بات کو باقاعدہ علت کے طور پر لاتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو حضور نے کیوں نہیں کیا, جو اور نبیوں کے لیے ثابت ہے تو حضور کے لیے کیوں نہیں ثابت. یہ کہتے ہیں لکھا ہوا دکھاؤ. ہم نے کہا لکھا ہوا دکھانے کی بات یہ ہے کہ جب ایک عظمت ایک نبی کے لیے ثابت ہو گئی تو دوسرے کے لیے لکھا ہوا دکھانا ضروری نہیں ہے. جب یہ وصف ہے تو جس کا درجہ جتنا بڑا ہے اس کو وہ نعمت اتنے درجے پر ملی ہوگی. اب اگر ہر بات لکھانے کی ضرورت ہے, میں نے کہا یہ لکھانے کی نہیں, یہ عقیدہ اور محسوس کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں حضرت عتبان بن مالک صحابی رسول ہیں, انہوں نے کہیں لکھا ہوا نہیں دیکھا تھا کہ محمد رسول اللہ کے قدم کو مصلی بناؤ, انہوں نے لکھا ہوا یہ دیکھا تھا کہ ابراہیم کے قدم کو مصلی بناؤ. لیکن ان کا وجدان تھا, ان کا ذوق تھا, ان کی محبت تھی کہ جب ابراہیم خلیل جو میرے آقا سے بھی مرتبے میں کم ہے اور میرے آقا ان سے مرتبے میں اعلیٰ ہے تو میرے آقا ان کے بھی آقا ہیں, تو جب ابراہیم میرے آقا سے مرتبے کم ہیں ان کے قدم جب مصلی بنے تو میرے آقا کے قدم مصلی کیوں نہ بنے. تو آپ نے اس کو باقاعدہ محبت کے اندر اس علت کو لے کر پیغام کو رکھا اور حضور نے اس کو رد نہیں کیا اور یہ نہیں فرمایا کہ میرے قدم مصلی نہیں بن سکتے, قرآن کہتا ہے ابراہیم کے قدم مصلی بنیں گے, نہیں بلکہ حضور نے اس دعوت کو قبول فرما لیا. یہ ذرا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نفسیاتی وہم پھیلایا جاتا ہے کہ جناب آپ لکھا ہوا دکھائیں نا, حضرت ابراہیم کے لیے تو ہے, حضور کے لیے کہاں پر ہے, حضور کے لیے حضرت ابراہیم کے لیے کہاں پر ہے. میں نے کہا جب ایک وصف کسی عالی ذات کے لیے ثابت ہو جائے نا تو دوسرے کے لیے پھر اس کی نفی آپ ثابت کریں گے. ثبوت تو اس کے مرتبے کے اعتبار سے ثابت ہو چکا ہے, ثبوت اس کے مرتبے کے اعتبار سے بولیے. اس لیے کہ حضرت عتبان جو صحابی ہیں انہوں نے قرآن میں حضور کے قدم کو مصلی بنانے والی آیت نہیں پڑھی تھی, انہوں نے حضرت ابراہیم کے قدم کو مصلی بنا. توجہ رکھیے گا, جو جملے بار بار میں آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے, انہوں نے حضرت ابراہیم کے قدموں کو مصلی بنانے والی آیت پڑھی تھی, انہوں نے رسول اللہ کے قدم کو, محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کو مصلی بنانے والی آیت نہیں پڑھی تھی. لیکن عشق کا تقاضا یہ تھا کہ جس کے صدقے ابراہیم کو رسالت ملی ہے جب اس کے قدم مصلی بن سکتے ہیں حرم خدا کے اندر تو آج میں حرم میں نہیں جا سکتا تو مصطفیٰ کے قدم کو لگا کر میں اپنے گھر کو تو حرم بنا سکتا ہوں. اب ذرا آپ توجہ فرمائیے, ذوق ہے سمجھ رہے ہیں یا آپ میرے خیال میں دشمنوں سے بھیڑے نہیں ہیں, شاید ہم زیادہ بھیڑتے ہیں اس لیے کہ ایک نقطے پر آپ کو روکتے اور گھماتے ہیں وہاں پر تاکہ اس چیز کو ہم کلیئر کریں. تو یہ ذرا غور سے سنیے گا, خاص ان لوگوں کے لیے جو یہ ڈرامہ کرتے ہیں, ہمارے پاس حدیثیں ہیں, ہمارے پاس پوری اسلامی حکومت ہے, ہم جو لکھیں لٹریچر دیں اندھوں کو مفتی بنائیں یہ جائز ہے. میں کہتا ہوں یہ مسئلے حل کرنے پڑیں گے, حضرت عتبان بن مالک کی شان کو سامنے رکھنا پڑے گا. تمہارے جیسے ہزار پولٹری فارم کے اندھے ان کے قدموں پر قربان کر دیے جائیں ان کا مرتبہ پھر بھی اعلیٰ ہے. انہوں نے یہ سوچا ہے کہ جب خدا کے حرم میں ابراہیم کے قدم لگ سکتے ہیں تو میرا گھر, اگر میں حرم تک نہیں جا سکتا مصطفیٰ اگر آ جائیں تو میرے گھر میں مصطفیٰ کے قدم رکھ جائیں تو حرم کی نظیر بن جائیں اور جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے وہ بدرجہ اولا متمسک پکڑنے تبرک اور مصلی بننے کا باعث ہے. اب دیکھیں کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, باقاعدہ دوسرے نے پوچھا اور دوسرے عاشق صحابی کو دیکھا پہنچ گئے ان کے پیچھے, یار ایک واقعہ ہوا تھا بہت زبردست ذرا سناؤ تو صحیح. یہ میں نے وقت کے اختصار میں روایت آدھی پڑھ رہا ہوں ورنہ مسلم شریف میں پوری روایت موجود ہے. باقاعدہ وہ چل کر گئے, انہوں نے کہا ایک بڑا زبردست واقعہ تمہارے ساتھ ہوا ذرا سناؤ تو صحیح, جیسے نعت پڑھتے وقت ذرا نعت تو سنا دو, ذرا وہ حدیث پاک سناؤ سرکار کی عظمت والی. تو یہ عشق تقاضے ہوتے ہیں, اس پہ منہ پر پھٹکار نہیں آنی چاہیے, منہ پر زبان پر سبحان اللہ کے جملے آنے چاہیے. کس کے جملے ہیں؟ اور شرم ان کو نہیں آئی کہ سیدنا فاروق اعظم کے نام پر جلوس جائز ہو اور میلاد النبی کے جلوس میں دھماکے کیے جائیں, اسے بدعت اور حرام کیے جائیں. یہ خارجیت ہے. کیا ہے؟ خارجیت ہے. حضرت عمر کی بھی روح ان پر لعنت بھیج رہی ہوگی کہ تم میرے مرتبے کو مصطفیٰ پر بڑھاتے ہو. یہاں پر صحابی نے بتا دیا کہ ابراہیم کے قدم اگر مصلی بن سکتے ہیں تو محمد رسول اللہ کے قدم مصلی کیوں نہیں بن سکتے. تو یہاں پر یہ بتا دیا کہ جب حضرت عمر کے نام پر محبت میں ان کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے جشن نکالا جا سکتا ہے تو عمر کو جس نے فاروق اعظم بنایا, جن کے نالائن کے ذرے سے آپ کی دنیا و آخرت چمک گئی, اس آقا کی شان اور میلاد کا جلوس کیسے بدعت اور حرام ہو سکتا ہے؟ اور اس پر چپ نہ کرو, چپ نہ کرو, ان کو بولو ان کے دارالعلوم سے یہ گونگے شیطان کیوں بنے ہوئے ہیں. میلاد کے لیے تو ان کے سارے مدرسے ایک ساتھ شروع ہو جاتے ہیں, میلاد کے لیے تو ان کا سارا میڈیا سیل شروع ہو جاتا ہے, میلاد کے جلوس کے لیے تو ان کی ساری جنڈری اور ساری جناب ہائی کمانڈ لگ جاتی ہے. میں پوچھتا ہوں تم ہی میں سے یہ جماعت ہے جنہوں نے آج صحابہ کے نام پر جلوس نکالا تھا؟ اگر تم کو ہمارے ان سے تعلق نہیں, اگر تعلق نہیں تو میں پوچھتا ہوں فتوے کی زبان کیوں خاموش؟ تمہاری فرسودہ دکیانوسی توپوں کے گولے کیوں خاموش ہو گئے؟ میلاد کے لیے جس طرح تم ایک صف بن کر چیخنا پکارنا شروع کرتے ہو, اس جلوس کے لیے کیوں نہیں پکارتے ہو؟ اس لیے کہ یہ جلوس تمہارا حضرت عمر کی شان کے لیے نہیں ہے, پاکستان میں غلبہ لینے کے لیے ہے. اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ میلاد کا جلوس ہم زمین پر غلبہ کرنے کے لیے نہیں لیتے بلکہ جنت کا حصول اور مصطفیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اس پیغام کو عام کرو گے؟ کون کون عام کرے گا؟ ہاں بالکل, ذرا توجہ سنو. ایک میلاد شریف کا جلوس ہوتا ہے اور ایک آج کا تھا, لیکن ذرا توجہ رکھیے. الحمدللہ اہل حق ہیں لہذا اس ماحول کے اندر ایسی بات رکھنے کی جرت بھی رکھتے ہیں اور بڑے رسوخ سے کہتے ہیں یہ بات ان تک پہنچ جائے. میں کہوں گا علمی جواب دینا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ماں جن ہی نہیں سکتی کہ میرے کہیں بھی بات کا تم جواب لا سکو. اس لیے کہ ہم بنیاد صحابہ کی محبت کو بنا رہے ہیں, صحابہ کی عقیدت کو بنا رہے ہیں. حضرات گرامی توجہ فرمائیے, یہ کتنے بنیادی جملے ہیں. اور یہاں پر اگر آپ سننے والے بنے تو بڑا ایک علمی نقطہ میں آتے ہیں, ایک علمی نقطہ میں آتے ہیں. توحید کے مسئلے پر آپ نے 10 دن بیٹھنا میرے ساتھ, ٹھیک ہے؟ اور اگر ایک بندہ بھی بیٹھے تو الحمدللہ ہم اس کے ساتھ کربلا جانے تیار ہیں, زیادہ ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو سعادت پانا چاہے. لیکن توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے کہ وہ رسمی اور جھتے جمع کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے اندر شعور کو بالغ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے؟ یہ بہترین وقت ہے اپنے آپ کو نظریات اور صحابہ کے مزاج سے واقف کرنے کے لیے. اب ذرا سنیے, ایک حدیث پاک مزاروں کو گرانے کے لیے پڑھی جاتی ہے, ایک حدیث پاک مزاروں, یہ اگر بلیک بورڈ ہوتا تو میں اس کو ذرا اچھی طرح سے آپ کو ایکسپلین کرتا, لیکن میں زبانی سمجھاؤں گا. اپنے دماغ کو تختہ بنا لیں آپ جس پر مشق کرائی جائے, توجہ سنیے. مزاروں کے گنبد گرانے والے اور مزاروں پر دھماکہ کرنے والے ایک حدیث پاک سے استدلال کرتے ہیں, ذرا توجہ رکھیے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نور کوثر کے لوگوں نے جو اہتمام کر کے اس علم کی بات کو یہ محفوظ کر رہے ہیں اور دنیا تک پہنچا رہے ہیں. اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. آپ اپنے ذہن کو اس اسکرین سے زیادہ اور اس کیمرے سے زیادہ, اس کو منضبط کرنے سے زیادہ اپنے اندر تاثیر پیدا کریں کہ دماغ سے اس کو دل میں لائیں اور اس کو عام کریں لوگوں کے اندر. اب دیکھیں ایک حدیث پاک جو سید الشہداء کے مزار کے آگے جو ایک بہت بڑا انہوں نے تختہ لگایا, اس میں بنگالی زبان, اردو زبان, فلانا زبان سب میں وہ حدیث لکھی, بقی کے اندر بھی لگایا ہے, اور اس کو وہ بنیاد بنا کر مزاروں پر دھماکے کا جواز بناتے ہیں, گنبدوں کو گراتے ہیں. توجہ رکھیے گا وہ کیا روایت ہے. وہ پڑھتے ہیں کہ جناب حدیث پاک میں آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبوں میں خطبہ دیا کہ لعن اللہ الیہودا والنصارا اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. یہ حدیث ہے کہ لعنت ہو, حضور نے فرمایا لعنت ہو یہودیوں پر, لعنت ہو نصرانیوں پر. کیوں لعنت ہو نصرانیوں پر, کیوں یہودیوں پر لعنت ہو؟ حضور نے فرمایا اس لیے لعنت ہو کہ اتخذوا قبور انبیاء مساجدا, انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. انبیاء کی قبروں کو, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, کہاں کی یہ بولیے, آپ ذرا توجہ رکھیے گا کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. اب اس حدیث کو بنیاد بنا کر گنبد گرایا جاتا ہے. کہا انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا, تم بھی گنبد بنا کر ولیوں کی قبروں کو مسجد بنا رہے. ہم نے کہا یہ حدیث کا مطلب ہی اور ہے, اس کا گنبد سے کیا تعلق ہے؟ اس حدیث میں کہا یہ لکھا ہوا ہے یہود پر اس لیے لعنت ہوئی ہے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا. ہم نے کہا مسجد بنانے کا مطلب گنبد بنانا نہیں ہے, مسجد بنانے کا مطلب ان کے لیے فاتحہ کرنا نہیں ہے, مسجد کا مطلب ہے انہوں نے سجدہ گاہ بنائی. یعنی وہ انبیاء کی قبروں کو براہ راست سجدہ کرتے تھے, انبیاء کی قبروں کو براہ راست بولیے سجدہ کرتے تھے. اور کوئی مسلمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ولی کی قبر کو سجا کیا جائے، یہ حرام ہے، یہ کیا ہے بولیے. اور میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، سننے کی ضرورت ہے آپ میں، سجدہ تعظیمی پر سب سے پہلا فتویٰ میرے امام نے دیا تھا. قبروں پر سجدے کے جواز کا قائل اشرف علی تھانوی تھا. یہ تاریخی حقائق انشاءاللہ میں کل واضح کروں گا آپ کے سامنے. اسی طرح عورتوں کو قبروں پر جانا روکا امام احمد رضا نے، اور فتویٰ جواز کا اشرف علی تھانوی نے دیا تھا. سمجھ رہے؟ لیکن سنیو، تم اتنے ڈھیلے ہو کہ تم اپنے بزرگوں کے عقیدے کو نہ سنتے ہو، نہ سمجھتے ہو، نہ پہنچاتے ہو. آج بد مذہبوں کا پروپگنڈا اتنا بڑھ گیا کہ آج یہ کہتے ہیں جو عورتیں جاری ہیں قبروں پر، یہ بریلوی بھیجتے ہیں. جبکہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے سب سے پہلے فتویٰ دیا عورت کا قبروں پر جانا حرام ہے. اس دور میں تھانوی جائز ہو جانے کا فتویٰ دیتا تھا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ وہ جانے کا فتویٰ دیتا تھا، امام احمد رضا نے روکنے کا فتویٰ دیا. لیکن ظلم دیکھیے، دھاندلی دیکھیے، دھوس دیکھیے، جھوٹ کی انتہا دیکھیے. جس مخلص نے امت سے انتشار کو ختم کیا، اس کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے کہ وہ جواز کے قائل تھے. میں کہتا ہوں ہمت ہے تو اٹھاؤ میرے امام کی کتابیں. الحمدللہ ہم چھپ چھپ کر نہیں رکھتے تمہاری طرح کہ منہ دیکھ کر کتاب دیکھتے ہیں. کبھی ان کی کتابیں خریدنے جاؤ، کس جماعت سے تعلق ہے؟ میں نے کہا تجھے جماعت دیکھنا ہے یا نوٹ دیکھنا ہے؟ تو نے چھاپا کس لیے تھا؟ الحمدللہ ہمارے مکتوبوں پر ہمارے امام کے فتاوے پڑے ہوتے ہیں. اٹھاؤ فتاوا دیجیے شریف پرانی جلد نمبر 4 کتاب الجنائز، اٹھا کر دیکھو. اس کے اندر ایک فتوا بتا دو، ایک رائے بتا دو، ایک جزیہ بتا دو، ایک سطر میرے امام کی بتا دو، امام احمد رضا کی، کہ جہاں پر آپ نے عورتوں کو قبروں پر جائز جانے کو گویا کہ آپ نے اس کو بالکل درست قرار دیا ہو، اس کو فتنہ قرار نہ دیا ہو، اسے المناک صورت قرار نہ دیا ہو، اسے وجہ فتنہ قرار نہ دیا ہو، تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. لیکن ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جانے کا جواز تم نے پیش کیا تھا، اور اس فتنے سے، انتشار سے، بے حیائی سے، اختلاط مرد و زن سے، جس مرد کامل فاروق اعظم کی غیرت کے پرتو امام احمد رضا نے اس غیرت پر فتویٰ عطا فرمایا. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ ماما علینا البلاغ ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے. اب آپ کو دیکھنے کا بات کتنا پہنچائیں گے. تیار ہیں آپ لوگ؟ ضرورت ہے آپ کی؟ اور یاد رکھو لڈو کے دور کا ایمان مضبوط نہیں ہے، ایمان فتنے کے وقت کا مضبوط ہوتا ہے. اور ایک ترغیب یافتہ بنو، یہ دانت نکالنے کے بجائے مجھے ذرا سنجیدہ سنا دو. ٹھیک ہے؟ مجھ سے ذرا سنجیدہ سنا دو. یہ دانت نکالنے کے بجائے افسوس میں اللہ اکبر کہا کرو. یہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہماری تو سماج کا گراف اتنا گرا ہوا ہے کہ بات غیرت کی جائے تو 32 آگے نکالی جاتی ہے. تو یہ تو ہماری بے قدری ہے، یہ تو ہماری ناقدری ہے، یہ ہماری بے حسی ہے. اپنے اندر جرت پیدا کرو، اشار پیدا کرو، ہمت پیدا کرو. میں آپ کو اسلحہ گرنیٹ اٹھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، برلے گل کے گرنیٹ اور اسلحہ کو بزدل وہ بھی اٹھاتا ہے.
تم تو شیر ہو، اپنے سینوں کو دلیلوں سے آراستہ کرو، قرآن و سنت سے
آراستہ کرو. جس کے پاس قرآن و سنت دلیلیں ہو وہ ہجڑوں والے کام نہیں کرتا، جس کے پاس قرآن و حدیث ہو وہ دلیلوں سے بات کرتا ہے. سمجھ رہی بات آ رہی ہے؟ کس سے بات کرتا ہے؟ دلیلوں سے بات کرتا ہے. لہذا پہلی منزل تحقیق کی کیا ہے؟ دلیل ہے. توجہ رکھیے گا. اب یہاں پر آپ ذرا توجہ سے اس بات کو سنیے کہ حضور نے فرمایا لعنت ہو یہود و نصارہ پر. اس لیے لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا. مسجد بنانے سے مراد سجدہ گاہ بنانا. کیا بنانا؟ سجدہ گاہ. یعنی براہ راست وہ نبیوں کی قبروں کے سامنے سجدہ کرتے تھے. ایک اور دوسری وجہ یہ تھی کہ سرکار نے حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ ہر اس قبر کو گرا دو کہ جو اونچی ہو اور اس پر تصویریں ہوں. اب یہ بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو حضرت علی سے حضور نے فرمایا جو قبریں اونچی ہو اس کو گرا دو. میں نے کہا شیطان آگے بھی پڑھ جس پر تصویر ہو. حضور نے جوڑا ہے اس کو، جو اونچی ہو اور تصویروں والی ہو اس کو گرا دو. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان قبروں کو گرا دیں جو مسلمانوں کی قبریں ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ جنت البقیع میں سرکار جب مدینے میں آئے اس سے پہلے تو بقیع بنائی نہیں تھا. سرکار جب مدینے ہجرت کر کے آئے، توجہ سنیے نوجوانوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ذرا توجہ سنو تاکہ ان کی کلی کھل جائے. سرکار جب مدینے آئے، سیرت کا مطالعہ کرو، تاریخ کا مطالعہ کرو، سرکار نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. اس کے بعد سرکار نے جنت البقیع کی بنیاد رکھی. جنت البقیع میں سب سے پہلے جو صحابی دفن ہوئے وہ سرکار کے رشتے دار تھے، حضرت عثمان بن مظعون. حضرت عثمان بن مظعون ان کی قبر خود اتنی اونچی تھی کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون کی قبر اتنی اونچی تھی کہ جو ان کی قبر کے اوپر سے چھلانگ مار لیتا تھا ہم کہتے تھے واہ واہ یہ تو بڑا ماہر ہے چھلانگ مارنے میں. میں پوچھتا مجھے بتائیے سرکار نے حضرت عثمان بن مظعون کی قبر نہیں گرائی؟ جو ہے سرکار نے حضرت عثمان بن مظعون کی قبر نہیں گرائی بلکہ جب ان کو دفن کیا نا, بخاری شریف کے اندر موجود ہے کتاب الجنائز کے اندر, سرکار خود گئے اور ایک لمبا پتھر منگوایا اور ان کے سر کے آگے لگایا اور ایک لمبا پتھر منگوایا ان کے پاؤں کی جگہ لگایا. صحابہ نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا کیوں نہیں مجھے قبر یقین کہ میرے بھائی کی قبر کی نشانی. اس وقت لکھنے کا رواج نہیں تھا تو تختے لگائے, سمجھ رہے؟ یہاں سے پتا چلا رسول اللہ قبروں کے دشمن نہیں بلکہ نشانوں کو باقی رکھنے والے ہیں. حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کو حضور نے باقی رکھ کر یہ بتا دیا اور اشارہ عطا فرمایا کہ محمد رسول اللہ زندہ مسلمان کی قدر کی بھی دعوت دیتا ہے اور جب مر جائے تو اس کی قبر کی مٹی اور اس کی قبر کے ہر ہر ذرے کی قدر کی بھی دعوت دیتا ہے. محمد رسول اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کی قبر پر بیٹھا نہ جائے. کون ہے جو اپنے اوپر انگارہ لے گا؟ کون لے سکتا؟ قبروں پر بیٹھو گے تو وہ اس کی مثل ہے. فرمایا جامع ترمذی میں فرمایا قبروں پر نہ بیٹھو, بیٹھنے سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے. ذرا ہوش کے ناخن لے کر سنیں, سرکار جب قبروں پر بیٹھنے سے اسے مردے کی تکلیف قرار دیتے ہیں کیونکہ مردہ مسلمان ہے تو سرکار کیا ان کی قبروں کو کھڑنے کا حکم دیں گے؟ اور نبش القبور کا جہاں بھی بخاری میں بیان آیا ہے تمام شروحات میں لکھا ہے وہ مشرکین کی قبریں تھیں. کس کی قبریں تھیں؟ اب مشرکین کی قبریں کوئی حضور نے تو نہیں بنائی تھی جو گرا دی گئی, ٹھیک ہے؟ اب وہ یقیناً مشرکین نے بنائی تھی, ان کی قبروں کو کھڑا گیا اور پھر حضور نے فرمایا ہر اس قبر کو گرا دے علی جس پر عمارت ہو تصویر ہو. اس کی صاف نظیر اگر آپ نے دیکھنی تو یہ گورا قبرستان آپ چلے جائیں, گورا قبرستان کی دیوار پر کھڑے ہو کر اگر آپ دیکھیں پہلے کلمہ شہادت پڑھ لیں کیونکہ اسلام کا تقاضا ہے, کلمہ شہادت پڑھ کر آپ سامنے قبروں کو دیکھیں تو آج بھی آپ کو, میں نے ساؤتھ افریقہ میں, میں نے انگلینڈ میں, امریکہ میں وہ قبور دیکھی ہے, ٹھیک ہے, جو یہ باقاعدہ رسم کے طور پر یہود و نصرانی مناتے ہیں. اسرائیل میں بھی ابھی آپ نیٹ پر چلے جائیں, اسرائیل کی قبرستان کھولیں تو وہاں پر یہ قبریں موجود ہیں. ہمارے ملک کی اقلیت نصرانی, ان کی قبریں آپ دیکھیں گورا قبرستان میں بنی ہوئی ہے تو وہ بالکل مینار پاکستان کی طرح عین قبر کے اوپر عمارت بنی ہوئی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل قبر اصل قبر کے اوپر عمارت بالکل مینار پاکستان کی مثال دے رہا ہوں تاکہ ہر بندہ سمجھے. ایک مینار یوں لمبا کھڑا ہوتا ہے اور نیچے ان کی تصویریں ہوتی ہیں. میں نے خود ڈربن ساؤتھ افریقہ جوہانس برگ کے اندر ان کی قبرستانوں کا وزٹ کیا سبھی کو سمجھنے کے لیے تو ہم نے دیکھا کہ واقعی میں ان کی قبروں کے اوپر مینارہ بنا ہوتا ہے اور پھر اس پہ بچے کی تصویر مورتی بنی ہوتی ہے یا سیدہ مریم کے جانب ماذا اللہ کو بدھ بنا اس کی تصویر ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا ہر اس قبر کو گرا دو جو قبر پر عمارت ہو, قبر پر عمارت ہو, جس قبر پر عمارت ہو, پر عمارت ہو اور جس پر تصویر ہو. تو حضرت علی نے یہود کی قبریں گرائی تھی, مسلمانوں کی قبریں.
یہ کہتے ہیں یہ بھی تو قبر پر عمارت ہے, میں نے کہا کس ولی کی قبر پر عمارت ہے؟ کہا یہ گنبد بنے, اور میں نے کہا اندھے یہ قبر پر عمارت نہیں قبر کے ارد گرد عمارت ہے. اس میں بھی ایک لاجک ہے, اس میں بھی ایک وجہ ہے. توجہ ہے آپ کی, بولیے سبحان اللہ. کون ہے جو مزارات اولیاء کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا ہمارے ساتھ؟ ذرا جو غیرت کے ساتھ اولیاء کا نام لیتے ہو قیامت کے دن وہ کامیاب و کامران ہوگا جو ان کی نسبتوں پر عمل کرے گا. سنیے, کہتے ہیں جناب یہ بھی تو قبروں پر عمارت ہے. میں نے کہا کہاں قبروں پر عمارت؟ جناب عبداللہ شاہ غازی کے مزار کو دیکھو, بنانے کو دیکھو, بنانے کو دیکھو. ہم نے کہا دیکھو پہلی بات تو سنو, وہاں پر جو ڈھول دھماکہ ہو رہا ہے یہ ہم اس کو حرام کہتے ہیں, وہاں جو چرسی موالیوں کا اختلاط ہو رہا ہے ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں, وہاں پر جو عورت مرد کا اختلاط ہو رہا ہے ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں. یہ حکومت اور اتنا پنایا ہوا ایک ہندوانہ کلچر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمتہ اللہ علیہ ہوں یا حضرت الحاج شہباز قلندر ہو, ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم زیارت کے قائل ہیں, شرعی تقاضے کے اعتبار سے قائل ہیں, ٹھیک ہے, چادر ڈالنے کے قائل ہیں. لیکن چادر بھی اگر کپڑے کی ہو تو وہ ایک ہو اور دوسری کپڑے کی ڈالنے کی بجائے اس کپڑے کی قیمت کو ان کے نام پر صدقہ کر دیا جائے. پھولوں کی چادر ڈالی جا سکتی ہے, قبر کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے. ہاتھ لگانا حرام نہیں بلکہ سوء ادبی ہے. دور کھڑا ہوا جائے اور فاتحہ پڑھ کر وہاں سے رخصت ہو جائیں. عورت کا قبر پر جانا جائز نہیں ہے. یہ تمام شرعی حدود ہیں اور قیود ہیں, علماء اہل سنت نے لکھ رکھی ہے. لیکن آپ کو میں بتا دوں, لال شہباز قلندر ہمارے مزار ہمارے ہاتھ میں, نہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہمارے ہاتھ میں. وابی خلتے مبس کرتے ہو کہ وہاں تو عورتیں بھی آ رہی. میں نے کہا گنبد پر بات کر, تو عورتوں کے پیچھے کہاں جا رہا ہے؟ کہا وہاں تو ڈھول بج رہے. میں نے کہا ہم سے بات مسئلے پر کر, اس لیے کہ وہ چیز تو ہمارے ہاتھ میں نہیں, اس پر تو ہم مسئلہ واضح کر رہے ہیں, اس میں ہم مسئلہ. یہ تو مثال یوں کہا, یہ کیا بات ہوئی؟
مزارات کو مانتے ہو، مزارات کو مانتے ہو اور وہاں ڈھول تماشے اس کو نہیں مانتے؟ تو میں نے کہا بابری مسجد میں پوجا ہوتی تھی، اور کوئی مسلمان تم کو کہے مسجد کو تو مانتے ہو پوجا کو نہیں مانتے، تو میں نے کہا پھر مسجد کو مسجد کہا جائے گا، پوجا کو شرک کہا جائے گا. کہتے تمہارے ولی اگر طاقتور ہے تو قبروں سے پھر ہٹاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا کوئی پاگل اگر کہے خدا اگر طاقتور ہے تو خدا نے اپنے قبلہ اول کی حفاظت کیوں نہیں کی جو اسرائیل نے قبضہ کر لیا؟ خدا اگر طاقتور ہے تو بابری مسجد کو بچا کیوں نہیں لیا؟ تو اس دیوانے کو یہ کہا جائے گا کہ خدا قادر ہے، ان دلیلوں کا محتاج نہیں، لیکن یہ عالم اسباب ہے، جس نے جس طرح اپنی قوت جمع کر لی اس نے غلبہ کر دیا. بات مسئلے پر ہونی چاہیے، بات لکھے ہوئے مسئلے پر ہونی چاہیے. لہذا گنبد والے مزارات پر اگر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے تو اگر کھاتے وقت مکھی آ جائے تو کھانے کو اٹھا کر نہیں پھینکتے
بلکہ مکھی کو ہٹاتے ہیں. ان جو مزاروں میں آرام کر رہے ہیں ان کی تعظیم ہوگی، ان کی تعظیم کا حکم قرآن میں حدیث میں ہے، لیکن جو خرافات ہو رہے ہیں وہاں پر، ان خرافات میں گنبد خرافات نہیں ہے. یہ سن لیں آپ، گنبد خرافات، پھولوں کی چادریں خرافات نہیں ہیں، ان کا عرس خرافات نہیں ہے، ان کے نیازیں خرافات نہیں ہیں، مل کر کہیے ان کے سال ثواب کی رسمیں خرافات نہیں ہیں. خرافات مرد و زن کا اختلاط ہے، خرافات وہاں ڈھول بجانا ہے، خرافات وہاں بے نمازیوں کا ہونا ہے، خرافات وہاں پر داڑھی منڈوں کا ہونا ہے، خرافات وہاں پر چندہ خوروں کا ہونا ہے، خرافات وہاں پر شریعت کا مذاق اڑانا ہے. تو جو غلط ہے وہ غلط ہے اور جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، سمجھ رہے؟ اب آپ دیکھیے سرکار نے عین قبر کے اوپر سے، تھوڑا وقت رہ گیا ذرا اس کو توجہ سنیے، سرکار نے عین قبر کے اوپر سے، عین قبر کے اوپر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمارت کو گرانے کے لیے کہا. کہ یہاں بھی تو قبریں بنی ہوئی ہیں، تو ہم نے کہا کہاں بنی ہوئی ہے عمارت؟ بنی ہوئی کہاں بنی؟ کہا گنبد. میں نے کہا حضور نے بنا علی القبور کی بات کی ہے، بنا فوق القبور کی بات نہیں کی. فوق اور ہوتا ہے، اعلیٰ اور ہوتا ہے. حضور نے فرمایا بنا علی القبور، قبروں پر عمارت حرام ہے. سنیے غور سے سنو، اور علا استعلا کے لیے آتا ہے. استعلا اس کو کہتے ہیں کہ اس کی بلندی کا کنیکشن اس کی بوٹم کے ساتھ ہو، یعنی نیچے سے لے کر اوپر تک وہ مسلسل جڑا ہوا ہو. جس طرح یہ کھڑا ہوا ہے، یہ ستون کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زمین سے لگا ہوا ہے اور اوپر تک آیا، اس کو آپ علا کہیں گے. اور یہ میرا ہاتھ اوپر ہے، یہ میرے ہاتھ کو آپ علا نہیں کہیں گے بلکہ فوق کہیں گے. علا کا معنی بھی اوپر ہے، فوق کا معنی بھی اوپر ہے، لیکن علا اس کو کہتے ہیں جو زمین سے کھڑا ہو، اور فوق اس کو کہتے ہیں جو زمین سے نہ ہو اور حاوی ہو جائے. تو گنبد علی القبور نہیں ہے بلکہ فوق القبور ہے، علی القبور نہیں ہے بلکہ بولیے. اور دوسری بات یہاں پر سنیے، اگر گنبد کہہ دو عمارت تو ہے. میں نے کہا سرکار کو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف جب بنی تو وہ کھلے میدان میں نہیں بنی تھی، وہ بھی حضرت عائشہ کے حجرے اور اس عمارت میں بنی. اور آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گنبد بھی موجود ہے اور وہ حجرہ موجود ہے اور وہاں نمازیں ادا کی جاتی ہے. اور چلو اگر آج کا دور تم حجت نہیں سمجھتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک پر بخاری میں موجود ہے، خود راوی کہتا ہے کہ سرکار کے دور کے اندر ایک دیوار سرکار کے حجرے کی گری، سرکار کے حجرے کی ایک دیوار گری، گری تو ایک پاؤں ظاہر ہو گیا، ایک پاؤں مدینے کے اندر گہرام آ گیا کہ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے. لیکن جو تدبر کرنے والے تھے، جو تحقیق و تمحص کرنے والے تھے، فکر کرنے والے تھے، وہ قریب آئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ سید عالم کے پائے اقدس نہیں ہے بلکہ فاروق اعظم کا پاؤں ہے. تو میں پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے دیوار گری تو دیوار گرنے کا کانسیپٹ کیا تھا؟ کہ قبریں عمارت کے اندر تھی. بولی سبحان اللہ، قبریں مثقف تھی، چھت والی تھی قبریں. اور کیا آپ نے مشکات شریف کی حدیث نہیں پڑھی؟ کتاب الکرامات کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی. یہ مشکات میں موجود دارمی کے حوالے سے، مدینے میں بارش، بولیے میں بخار کی حالت میں تقریر کر رہا ہوں، بولیے مدینے میں بارش، ہاں ذرا جواب مجھے دیں. مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، سید عائشہ کے پاس لوگ گئے، انہوں نے کہا یا ام المومنین بارش نہیں ہو رہی ہے. فرمایا چلو سرکار کے دربار پر. سرکار کے دربار پر لایا گیا، اور لانے کے بعد سرکار کے گویا کے جو قبر مبارک ہے، جو لحد مبارک ہے، عین اس کے اوپر جو سقف تھا، چھت تھی، حدیث میں آتا ہے، اس کو کھول دیا. سیدہ نے کہا یہ چھت ہٹاؤ اور اس چھت اور آسمان کے درمیان فاصلہ کوئی نہ رہے، ہٹاؤ. جب چھت ہٹائی گئی تو قبر شریف، عین قبر شریف اور آسمان کے درمیان فاصلہ نہ تھا، حدیث میں آتا ہے کہ بارش ہونا شروع ہو گئی. کہتے اتنی بارش ہوئی، مشکات میں موجود ہے، سند پر بعد میں بات کریں گے پتر، پہلے یہ بات تو ثابت ہے کہ ایسا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور کہتے اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی
کہ مدینے کی زمین نے سبزہ اگانا شروع کیا. سبزہ ایسا اگایا کہ راوی کہتا سبزہ یوں تھا کہ ہمارے اونٹ اس سبزے کو کھا کھا کر اتنے موٹے اتنے فربا ہو گئے تھے. اسی حدیث کے تحت ہے لگتا تھا جیسے ان کی چربی پھٹ کر نکل جائے گی. میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے یہ روایت اس ساری روایت اگر آپ جمع کریں تو آپ کے سامنے بات آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حجرے میں بنائی گئی تھی, ایک دیوار والے کمرے میں بنائی گئی تھی. بولے سبحان اللہ. ایک ایسے کمرے میں بنائی گئی تھی جس کی چھت تھی, جس کی چھت تھی. اور انشاءاللہ یہ آگے بحث چلے گی تو میں گنبدوں کا ثبوت باقاعدہ نصوص سے پیش کروں گا کہ ہر دار کے اندر ائمہ کی قبروں کے اوپر قبا بنا ہے. یہ گنبد قبا ہے, گنبد قبا ہے. یہ دور کے حوالے سے بدلا ہے لیکن قبا ہو یا چھت ہو مراد ایک ہی ہے, مراد ایک ہی ہے. کہ جناب اب آپ دیکھیں گے آج بھی سعودیہ کے اندر اگر یہ دیوار سائد میں کھڑا کرتے ہیں تو اوپر چھت نہیں ڈالتے. سیدہ میمونہ کا مزار جو ہے وہ بالکل شمیسی کے پیچھے مدینے کی طرف آپ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس جگہ پر موجود ہے. ہم نے اس مزار شریف کی بالکل براہ راست زیارتیں کی اپنی ماں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اب نجدیوں نے کیا کیا کہ دیواریں کھڑی کر دی, لیکن دیواریں کھڑی کی چھت نہیں ڈالی کیونکہ ان کے نزدیک چھت ڈالنا شرک ہے. دیواریں کھڑی کر سکتے ہیں. اب آپ, میں اس دفعہ اس حج میں دیکھ کر آیا کہ جناب دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں سر سے اوپر تک. بڑی قیمتی باتیں کر رہا ہوں, سنیو, اپنی قدر کو جانو. پھر میسج آتا ہے علماء کام کر رہے ہیں, تو میں نے کہا تو صرف 25ویں شریف پڑھا کر اور غالی رضوی بنا کر عملی رضوی بنو. وابیوں کا بھی نام لے کر بولنا شروع کرو, ٹھیک ہے. ایسے خامخا کے رضوی بننے کا فائدہ نہیں ہے. خشک رضویوں کی اب ماحول میں ضرورت نہیں ہے, عملی رضویوں کی ضرورت ہے, عملی رضویوں کی. اور الحمدللہ ہمیں کیوں رضوی سکھاؤ گے تہذیب سے نعمت کے لیے, ہماری صحبت میں تو وابی بھی آتا ہے تو امام احمد رضا کا مرید بن کر اٹھتا ہے. اب ذرا توجہ رکھیے ذرا اس بات کے اوپر, توجہ ہے آپ کی. تو دیواریں تو کھڑی کر دی ہیں, دیواریں کھڑی کر دی, چھت نہیں ڈالی, چھت نہیں ڈالی. سید الشہداء کے مزار کے قریب باؤنڈری مار دی ہے, چھت شرک نہیں ہوتا ہے. تو میں نے کہا تمہارے بھی چھت اور قبا ایک ہی حکم میں ہوا نا. اگر چھت اور قبا تمہارے ایک حکم میں نہیں ہے تو تم چھت بھی ڈال دیتے, چھت بھی ڈال دیتے. لیکن قبا اور چھت, چاہے قبا ہو یعنی گنبد جو اوپر سے, چاہے قبا ہو یا چھت ہو, مراد یہ ہے کہ اوپر سے بند ہونا. اگر اوپر سے بند ہونا ہی قبروں کو گرانے کا سبب تھا تو سیدہ عائشہ کی گھر کی کمرے کی آپ کے مکان کی صرف دیواریں نہیں تھی, اس پر چھت بھی تھی. جب تمہارے محلوں کی چھتیں ہو سکتی ہیں تو سیدہ عائشہ کے گھر کی چھت نہیں ہوگی, اور وہ کیسا گھر ہوگا جس کی چھت نہ ہو. تو باقاعدہ سیدہ عائشہ کے بیڈ روم, جس کو آپ سمجھانے کے لیے میں عرض کروں, جو آپ کا آرام یعنی وہ جگہ جس جہاں آپ استراحت فرماتی تھی, اس جگہ پر اور جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا شریر لگتا تھا, سرکار کا بستر جہاں پر لگتا تھا, وہی جگہ سرکار کی لحد مبارک بنی. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو اوپر چھت بھی ہے دیواریں بھی ہیں, لیکن صحابہ نے گرایا, صدیق اکبر نے گرایا, سیدنا فاروق اعظم نے گرایا, بولو آواز نکال کر, سیدنا عثمان غنی نے گرایا, مولا علی نے گرایا, نہیں گرایا. لہذا ہم کسی لال رومال والے کو نہیں بلکہ خلفاء راشدین کی اتباع کریں گے. سمجھ رہے؟ اور آخری نقطہ یہاں پر سنیے, اور کلمہ توحید کی تشریح کی طرف میں آپ کی توجہ کو لے جاتا ہوں, اور اس چیز کو آپ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں تو یہ موضوع یہاں پر مکمل ہو جائے گا. جو وقت ہمارے دورانیے کا ہے وہ اختتام کی طرف چل رہا ہے. نئے وقت کا انشاءاللہ میں کل اعلان کروں گا, جس کی پاسداری انشاءاللہ دونوں جانب سے کی جائے گی. آج کیونکہ پہلا دن تھا, تیاری کے اعتبار سے اس حوالے سے, مینجمنٹ کے حوالے سے, کچھ تحقیق کے حوالے سے تھوڑی تاخیر ہوئی ہے. اب ذرا توجہ سنیے یہاں پر کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ لعنت فرمائے یہود و نصارہ پر, مل کر کہو اللہ, انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا, انبیاء کی قبروں کو. اب ایک بڑا علمی لطیفہ میں آپ کو سناؤں, یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں, میں بس ایسی ہوں بیٹھ کے غور کر رہا تھا. میں سمجھتا ہوں اگر یہ خیر تھا تو یہ اللہ کی جانب سے, اور یقیناً یہ خیر ہے, اس لیے کہ دفاع اولیاء کے لیے, یہ نہیں کہ میرے قلب پر اترا ہے. اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کی ناموس کے تحفظ کے لیے ہر ایک کے دل میں, جس کے دل میں چاہے, ان کی عظمت اور قدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس تناظر کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں, کوئی برتری کی بات نہیں, نہ کوئی کبر کی بات ہے. یہ کسی مسلمان کے ساتھ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ہماری انفرادیت نہیں ہے. اب ذرا توجہ رکھیے اس بات کے اوپر, الفاظ کیا تھے جس کی بنیاد پر گنبد گرائے گئے. وہ کہتے ہیں اتخذو, انہوں نے ایجاد کر لیا تھا,
گاڑ لیا تھا، بنا لیا تھا، قبور انبیاء مساجدہ، انبیاء کی قبروں کو مسجد، انبیاء کی قبروں کو. اب ذرا اس پر ذرا توجہ رکھیں آپ، لفظ ذرا دیکھیں کون کون سے، اتخذو قبور انبیاء مساجدہ، چار لفظ ہے ٹھیک ہے، اتخذو ٹھیک ہے، اتخذو قبور انبیاء مساجدہ ٹھیک ہے چار. اب ہم اس سے کہتے ہیں اس میں برائی کون سی ہے، کہا برائی لفظ اتخذو سے آ رہی ہے، انہوں نے ایجاد کر لیا تھا، انہوں نے ایجاد کر لیا تھا اور یہ بدعت تھی، تو یہ اتحاد جو ہے یہ شرک کی بنیاد ہے، اتخذو. ہم نے کہا اچھا یہ ایک بات، ان کو اعتراض کس چیز سے ہے کہ حضور نے اتخذو جیسے لفظ کہہ کر مذمت کیا، حضور نے کوئی اور لفظ نہیں کہا، اتخاذ کے مصدر سے حضور لے کر آئے کہ انہوں نے اس کو اپنایا، انہوں نے اس کو نافذ کیا، انہوں نے اس کو رائج کیا. ہم نے کہا اچھا اس کا مطلب گنبد بری چیز اس لیے ہے کہ اس کو حضور نے اتخاذ کہہ کر پکارا ہے. کہا ہاں ہاں. اب ذرا چار لفظ سنیے، پہلے لفظ پر اعتراض کرتے ہیں اتخذو ٹھیک ہے، دوسرا ہے قبورا ٹھیک ہے، تیسرا ہے انبیاء، چوتھا ہے مساجدہ. کہتے ہیں وہ مسجد بنا لی تھی. ہم نے کہا اچھا، ہم نے کہا اب یہی لفظ قرآن میں دیکھتے ہیں، واتخذو من مقام ابراہیم مصلی. اب دیکھو ہو بہو اگر بلیک بورڈ میرے سامنے ہوتا تو میں اس کو برابر کر کے رکھتا. اب آپ دیکھیے یہ چار لفظ ہے، توجہ سے رکھیے گا، اتخذو قبورا، اتخذو قبورا انبیاء مساجدہ، اتخذو انہوں نے ایجاد کر دیا، قبورا قبروں کو، انبیاء کی مسجد ٹھیک ہے. اب قرآن دیکھیے، واتخذو یہ تو اتخاذ کے مقابلے پر آ گیا ٹھیک ہے، واتخذو من مقام، من یہ مقام کہا ادھر قبور کہا، مقام کہا قبور کہا، قبور سونے کی جگہ انبیاء کی ہے اور مقام کھڑے ہونے کی جگہ ہے، تو حکمن تو دونوں کا ایک ہی ہوا، تو اتخذو اور واتخذو یہ دونوں ایک ہو گئے ٹھیک ہے، قبورا مقاما یہ ایک ہو گئے، ادھر انبیاء ادھر ابراہیم ایک ہو گئے، ادھر مساجدہ ادھر ہے مصلی. میں کہتا ہوں جاہلوں اگر اس حدیث سے یہ چاروں چیزیں منع ہے تو قرآن میں یہی چاروں چیزیں شریعت بنی ہیں. آپ سمجھ سکے میری بات کو، جس لفظ پر انہوں نے انگلی رکھی تھی وہی لفظ قرآن کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے. وہاں حدیث میں مذمت طور پر جس جو مذمت والی حدیث ہے اس میں اتخذو جمع کا لفظ آیا ہے ٹھیک ہے، ماضی جمع کے لیے آیا ہے، اور یہاں پر واتخذو اگر آپ دیکھیں تو یہ جناب جو ہے اسی طرز پر آ رہا ہے، اتخذو قبور انبیاء مساجدہ، ان سب نے بنایا، ان سب نے بنایا انبیاء کی قبروں کو مسجد ٹھیک ہے، انبیاء کی قبروں کو کیا بنایا. اب اسی طرح باب افتال میں اگر آپ آ جائیں، اجتنب اجتنبا اجتنبو ٹھیک ہے، اتخذ اتخذا اتخذو. اب اسی طرز پر اگر آپ آئیں تو یہاں پر حکم بظاہر امر کا نظر آتا ہے، کس کا نظر آتا ہے بولیے، اور یہاں پر اللہ اسی باب افتعال سے جس لفظ کو دیکھ کر اس کی ایجاد کی نفی کی جا رہی ہے اسی لفظ کے ساتھ اس کا اظہار ہے، وہاں بھی اتخاذ ہے یہاں بھی اتخاذ ہے، مراد یہ وہاں بھی اتخاذ ہے اور یہاں بھی اتخاذ ہے، وہاں قبور ہے یہاں مقام ہے، وہاں قبور ہے یہاں مقام ہے، وہاں پر انبیاء ہے یہاں ابراہیم ہے، وہاں مساجد ہے یہاں مصلی. تو لہذا یہ حدیث پاک میں وہ مقصود نہیں ہے جس کی بنیاد بنا کر حضرات اولیاء کی قبور کو اور ان کے گنبدوں کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے کہ اگر یہود و نصارہ انبیاء کی قبروں کو کے بارے میں کچھ نظریہ رکھ کر گمراہ اس لیے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس کو سجدہ گاہ بنائی تھی، سجدہ گاہ بنا اس کو سجدہ کرتے تھے، لیکن اگر وہ آثار انبیاء، قبور انبیاء نہیں، آثار انبیاء کو ذریعہ بناتے وسیلہ بناتے اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونے کا اور سجدہ خدا کو کرتے تو آیت یہی بنتی، واتخذو من مقام ابراہیم مصلی، کہ سجدہ ہمیں کرو وسیلہ ابراہیم کے قدموں کو بنا دو. بولی سبحان اللہ. اب ذرا توجہ سے سنیے، اور یہاں پر میں اختتامی جملوں کی طرف آپ کی توجہ لا رہا ہوں. تو حضرت عتبان بن مالک وہ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو چکا تھا اور میری آنکھیں بولیے کمزور ہو چکی تھی، میری آنکھیں
کمزور ہو چکی تھی اور میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ ان احب ان تاتینی فتصلی فی منظری، یا رسول اللہ آپ آئیے میرے گھر کی طرف اور میرے گھر پر آ کر یا رسول اللہ آپ جو ہے وہ نماز ادا کیجئے. تو سرکار دوار کا اچھا میں آ جاؤں گا نماز ادا کر لوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے فاتخذوه مصلا، میں اس جگہ کو اپنے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں گا. اب چاہیے تھا کہ حضور کہہ دیتے نہیں یہ تو منع ہے، لعن اللہ یہود و نصارا، یہود و نصارا پر لعنت ہوئی اس لیے تھی کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو جناب پکڑ لیا تھا، ان کے آثار کو پکڑ لیا تھا، اور یہاں تم ایسا کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہوا. اب ذرا سنیے، کہتے ہیں قال فاتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، وما شاء اللہ من اصحابہ، سرکار کے جتنے صحابہ تھے وہ بھی آئے. بخاری میں حضرت ابوبکر گئے، یتحدثون بینہم، جب آئے میرے گھر میں فدخل وهو يصلي في منزلي، آئے اور میرے گھر میں انہوں نے نماز ادا کی، واصحابہ، اور آپ کے اصحاب نے. اور بخاری کتاب الصلاۃ میں موجود ہے کہ سرکار جب آئے تو سرکار نے عثمان بن مالک سے ڈائریکٹ نماز کے لیے نہیں کہا، بلکہ فرمایا بتا تجھے کون سی جگہ اچھی لگتی جہاں میں نماز پڑھوں. تو انہوں نے اپنے گھر کا ایک کونا بتایا اور کہا حضور مجھے یہ جگہ اچھی لگتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نماز ادا فرمائی. میں پوچھتا ہوں ذرا دیکھیے، نبی صرف وضو کے مسئلے لینے کے لیے نہیں ہوتا، نبی صرف غسل کے مسئلے بتانے کے لیے نہیں ہوتا، نبی صرف کتاب دینے کے لیے نہیں ہوتا، نبی صرف شریعت کے مسئلے بتانے کے لیے نہیں ہوتا، نبی مسیحا ہوتا ہے. صحابہ نے یہ کر کے بتا دیا، نماز تو دے دی تھی اب، لیکن بلا کر اس جگہ پر نماز پڑھوانا، پھر پوری زندگی آپ کے قدموں پر سجدہ اپنا کرنا، اس جگہ کو لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی سے صرف شریعت نہیں لی جاتی، نبی سے ہر مزاج لیا جاتا ہے. کہتے ہیں حضور آئے اور حضور نے نماز ادا فرمائی اور سرکار نے ہمارے گھر میں نماز پڑھی، یتحدثون بینہم، اور صحابہ پھر نماز، یعنی سرکار نے نماز ادا کر دی، نماز پڑھ رہے تھے نوافل، اور صحابہ اپنی نوافل پڑھ چکے تھے، تو صحابہ آپس میں بات کرنے لگے، اور ایک شخص تھا مالک بن دخشم، وہ شخص کو بظاہر کچھ لوگ منافق کہتے تھے، اس کے بارے میں بات ذرا شروع ہوئی، اس کے کردار کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا وہ کلمہ پڑھتا نہیں ہے؟ مالک بن دخشم جن کے بارے میں میرے صحابہ تم گفتگو کر رہے ہو، یہ کمرے میں بات ہو رہی ہے ساری، بلایا انہوں نے نماز کے لیے، نماز کے بعد مسئلہ چھڑ گیا. سرکار نے فرما کہ مالک بن دخشم جو ہے وہ کلمہ نہیں پڑھتا، اور ہم عقیدے پہ بات کر رہے ہیں، کلمے پہ بات کر رہے ہیں. کہا حضور پڑھتا تو ہے لیکن زبانی پڑھتا ہے، پڑھتا تو ہے لیکن زبانی پڑھتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے سرکار نے خاموش کروا دیا، اور اس میں دلیل یہ تھی کہ سرکار جانتے تھے کہ وہ دل سے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، ایک بات. اور اس حدیث پاک کو جو میں نے عقیدے کے بارے میں پڑھنا وہ یہ ہے، فقضى رسول اللہ الصلاۃ، حضور نے نماز اپنی ختم فرمائی، اور نماز ختم کر کے فرمایا کہ یہ مالک بن دخشم جو ہے کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتا؟ صحابہ نے کہا حضور وہ بظاہر کلمہ پڑھتا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمے کی اہمیت اور عقیدے کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، وقال علیس یشھد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فیدخل النار، فرمایا جب تک کوئی شخص اس بات کی گواہی نہ دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ رب العالمین ایک عبادت کے لائق صرف خدا ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اگر کوئی اس بات کی گواہی نہ دے تو اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا. تو حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت انس بن مالک وہ کہتے ہیں قال انس فاعجبنی، حضرت انس کہتے ہیں مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز بیان فرمائی ہے، فاعجبنی ھذا الحدیث، مجھے حضور کی بات بڑی عجیب یعنی بڑی قیمتی لگی، فقلت لابنی اکتبه، میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا جلدی سے یہ پوری حدیث لکھ لے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا فوراً جلدی سے یہ حدیث لکھ دے، فکتبہ، میرے بیٹے نے پوری حدیث لکھ لی. اس سے کئی مسئلے واضح ہوئے ایک حدیث سے، جہاں یہ پتا چلا کہ سرکار کے آثار سے برکت لی جائے گی، جہاں یہ پتا چلا کہ سرکار کے دور میں ہی حدیثیں لکھوائی جاتی تھی، سرکار کے دور میں ہی بولیے حدیثیں لکھوائی جاتی تھی، اور وہاں سے یہ بھی واضح طور پر میرے دوستو معلوم پڑا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جو ذکر فرمایا اور وہ یہ تھا کہ جو شخص جس شخص کا انتقال کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو جائے وہ شخص جو ہے وہ جنتی ہے، اور جو اس کے پڑھنے سے انکار کر جائے وہ شخص جہنم میں جائے گا الیاذ باللہ. اب آخر میں صرف لفظ اللہ کی تعریف سنیے، اور اس موضوع کو انشاءاللہ کل کی طرف ہم تھوڑا تفصیل کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور انشاءاللہ کل ہم توحید کی آخری مضمون سورہ اخلاص کے بارے میں چند بنیادی بات جو عقیدہ اور ذوق اور تصوف کی معراج ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے، اور اسی سے متصل بڑی نادر بحث انشاءاللہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اپنا ترجمان بنا کر لائیں گے. آج جو لوگ اہل سنت کو مشرک کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ تم میری نہیں مانتے، میں تمہاری نہیں مانتا، آؤ پھر ایسی شخصیت کو حکم بناؤ جن کو تم بھی بزرگ کہو میں بھی بزرگ کہتا ہوں. برصغیر کے ایک معتمد منصف مزاج
معتدل مزاج بردبار شخصیت حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب سے انشاءاللہ کل ہم اپنا مقدمہ اہل سنت کا پیش کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے، اور آپ ضرور تشریف لائیے تاکہ اس میں وہ چیزیں بنیادی طور پر جو آنا چاہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ رحمتیں آتی فرشتے آتے جنت میں سب چلے جاتے ہیں، یہ نیتوں پر ہوتا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں اور اس میں ایک تحقیق کو سمجھیں، مزاج لے کر آئیں، عقیدے کا مزاج لے کر آئیں، کس کا مزاج لے کر آئیں، کیونکہ سب سے بڑی فضیلت عقیدے کی ہے، عقیدے کا مزاج لے کر آئیں، سننے کا مزاج لے کر آئیں، قربانی اور اشار کا مزاج لے کر آئیں، اور معاشرے میں چپتے ہوئے سوالات جس سے اہل سنت کے نوجوانوں کو تیروں کے ساتھ زخمی کیا جاتا ہے، جن الزام کے تیروں کے ساتھ اہل سنت کے نوجوانوں کو زخمی کیا جاتا ہے، انشاءاللہ ان کے زخم پر مرہم بھی رکھیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ جو زخم پہنچا رہے ہیں ان کے پاس دلیلیں نہیں ہیں، دھونس ہے، دہشت گردی ہے، فراڈ ہے، وہ اپنی جنگ ہار چکے ہیں، ہارنے کے بعد وہ باولے کتے جیسی حرکت کر رہے ہیں، ان میں سمجھداری نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ بات علم کی ہے، بات فتوے کی ہے، بات تحقیق کی ہے، تو وہ تحقیق کے جامعے کے اندر ہوگی، توجہ رکھیے گا اس بات پر، اور میں اگر کوئی سخت الفاظ کہہ جاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید میں معاشرے پر کچھ زیادہ گہری نظر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں تو ہمارا دل جلتا ہے اس حوالے سے کہ جو ایک بدماشی، جو علمی بدماشی پھیلائی جا رہی ہے، دلیل کی بجائے الزامات کی بھرمار کی جا رہی ہے، اور جب غلطیاں ان کے اپنے مشربوں کے اندر ہوتی ہے جس طرح کے یہ جلوس کی بات میں نے کی ہے تو اس پر وہ طوطا چشمی کرتے ہیں، پتا چلا ان کا مقصد حق کو واضح کرنا نہیں ہے، صرف شرارت پھیلانا ہے، کیا ہے بولیے، صرف کہتے ہیں نہیں ہم تو تبلیغی جماعت ہیں، ہم تو لوگوں کو نماز سکھاتے ہیں، میں نے کہا اگر آپ تبلیغی جماعت صرف نماز سکھاتے ہیں تو آپ کے ساتھ جانے والا صلاۃ السلام پڑھنا کیوں چھوڑ دیتا ہے، آپ کے ساتھ جانے والا انگوٹھا چومنا کیوں چھوڑ دیتا ہے، ذرا غور کریں اس پر نوجوانوں، ذرا توجہ کریں، اگر آپ تبلیغی جماعت ہیں، آپ کسی کے خلاف نہیں ہیں تو آپ کے پاس سے آنے والا فاتح کے خلاف بھونکنا کیوں شروع کر دیتا ہے، پتا چلا تم کھل کر نہیں بول سکتے ہو، مرد کے بچے ہو تو اپنا اعلان مکمل طور پر کھل کے کرو نا، کھل کے کرو، اور الحمدللہ جن کو تم شکار کر کے لے جاتے ہو اس سے ہمارا دل جلتا ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ مسلمان ہوتے ہیں، وہ خود مسلمان ہوتے ہیں، ان کے نظریے نیک ہوتے ہیں، اور وہ تمہارے جیسے گندے بھیڑیوں کے ہاتھوں پر شکار ہو کر اپنا عقیدہ اور اپنی نسلوں کو بدنام کرتے ہیں، ان سے صرف ہمارا تعلق دین کا ہے، دینی خیر خواہی کا ہے، مصطفیٰ کی امت کا ہے، اس لیے جذبات میں یہ جملے ہم کہتے ہیں، لیکن یہ جملے ہمارے ہیں، آپ تحقیق اور دلیل پر توجہ کیجیے، آپ تحقیق اور دلیل پر توجہ کیجیے، قرآن کریم کہتا قل ہو اللہ احد، قل 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 ہو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اب اللہ رب العالمین جل مجدہ کی تعریف پر ایک جملہ یہاں پر عرض کیجیے اور ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں اس حوالے سے، علامہ عمر بن نفسی رحمت اللہ علیہ، نصفی رحمت اللہ علیہ، عقائد نصفیہ کے اندر ایک بڑی پیاری بات دلیل کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں کہ خدا کون ہے، فرمایا والمحدث للعالم هو اللہ تعالی، کہ وہ جہاں کا پیدا کرنے والا جو ہے، وہ اکیلا تنہا پیدا کرنے والا جو ہے وہی اللہ رب العالمین ہے، اور والمحدث للعالم، آدم عالم کا پیدا کرنے والا، والمحدث بمانا یہ کہ آدم کو ناپید کی صورت میں وجود دینے والا، آدم سے وجود کی طرف لانے والا، جب کچھ نہیں تھا تو وجود لانے والا، کون ہے خدا، اللہ کون ہے، تو امام نصفی اس کی تعریف بڑی خوبصورت فرماتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں والمحدث للعالم، اللہ وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا جب کائنات نہ تھی، کائنات کو بنایا، یہ بہت آسان عامیانہ طرز پر آپ نے تعریف کی، ہمیں اللہ کی تعریف بھی آنی چاہیے کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، تو فرمایا ہو اللہ کون، تو حضرت امام نصفی نے اس کی تعریف عقائد نصفیہ کے اندر کی ہے، والمحدث للعالم هو اللہ تعالی، اللہ وہ ہے جس نے اس کائنات کو ایجاد فرمایا، اس کائنات کو پیدا فرمایا، ایجاد بمانہ یہ کہ پہلے نہیں تھی بعد میں اس کو پیدا فرمایا، پہلے اس کا وجود کائنات کا نہیں تھا تو اس کائنات کو وجود میں لانے والی ذات کون ہے، اللہ کی ہے، اس لیے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 2 کے اندر قرآن نے بھی اس بات کو ذکر کیا وخلق کل شیئن، اللہ کون جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، بولیے سبحان اللہ، اللہ کون جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 117 میں ارشاد ہوا بڑی السماوات والارض، بغیر مثال کے، بغیر کسی ڈھانچے کے، بغیر کسی فارمولے کے زمین آسمان کو اس نے پیدا کر کے دکھا دیا، اللہ وہ ہے کہ جو بغیر مثال کے زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، فرمایا والمحدث للعالم، کائنات کو جہاں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے.
اچھا وہ اللہ ہے تو اس کی شان کیا ہے؟ تو اس کی 9 صفات کمالیہ ہے. 9 صفات کمالیہ. کون ہے وہ اللہ؟ فرما الواحد القدیم. جلدی سے سنی الواحد. اس اعتبار سے سنے کہ یہ سبق آپ کو یاد کرایا جا رہا ہے. کون ہے اللہ جس نے کائنات بنائی ہے؟ کون ہے اللہ جس نے کائنات بنائی ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ اس کی صفات ذاتیہ کیا ہے؟ کمالیہ کیا ہے؟ اس کی صفات واجبہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک ہے الواحد القدیم القادر الحی العلیم السمیع البصیر الشای المرید. یہ 9 صفات کمالیہ ہے جو اللہ کے لیے ماننا ضروری ہے. اللہ کے لیے ماننا ضروری عقائد کے اندر. اب اس کا اختصار سنیے. اللہ کون؟ مل کر کے اللہ کون جس نے جہاں کو پیدا کیا؟ وہ کون ہے؟ الواحد وہ اکیلا ہے. اب اکیلا کا کیا معنی ہے؟ یہ قلو اللہ وحد کی تشریح میں ہم بیان کریں گے. وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں. القدیم, مل کر کے القدیم. قدیم کا معنی ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ سے ہے اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ القدیم ہوا عبارت للموجود الذی لا اول بوجودہ. قدیم اس کو کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی نہ تھا. جس سے پہلے قدیم اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نہ ہو. تو اللہ وہ ہے, سنیے, عبادتوں میں, نمازوں میں, تکبیر میں, کلمے میں, اس حقیقت کے ساتھ اس کو یاد کیا کریں. اللہ وہ ہے جو جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے. وہ واحد و یکتا ہے, وہ قدیم ہے, وہ قادر ہے, یعنی قدرت والا ہے, یعنی قدرت والا ہے. اس نے اپنی طاقت اور قدرت سے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. سورۃ الانعام کے اندر, سورۃ الانعام میں آیت نمبر 65 میں اللہ نے خود اشارہ فرمایا قل هو القادر. اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ ہی قادر ہے. اللہ ہی. اب اللہ کون جس نے کائنات کو پیدا فرمایا؟ الواحد القدیم القادر اور العلیم. العلیم وہ علم والا ہے, وہ سب کچھ جاننے والا ہے. وہ سب کچھ, یا شیعوں کا عقیدہ ہے بدا کا. شیعہ ایک عقیدہ رکھتا ہے بدا کا, اور شیعہ چاہے جتنا بڑی شرف الدین بن جائے, یہ 2 عقیدے اس سے کبھی نہیں نکل سکتے. شیعہ سے 2 عقیدے کبھی نہیں نکل سکتے, چاہے وہ جتنا جب مسٹر بن جائے, زلجنا کو چھوڑ دے, سکوت کر دے, تب بھی یہ 2 عقیدے اس سے نہیں نکل سکتے. ایک کہ امامت کو نبوت سے افضل سمجھنا, امامت کو نبوت سے, خلافت کو نبوت سے افضل سمجھنا ایک. دوسرا اللہ کے لیے بدا کو تسلیم کرنا, اللہ کے لیے بدا. بدا کا معنی یہ ہے کہ اللہ جب تک کام نہ کرے تو اسے پتا نہیں ہوتا. اللہ جب تک کام نہ کرے تو اسے پتا نہیں ہوتا. تو اہل سنت نے انہی کی نفی پر اس صفت کو واضح کیا کہ الواحد القدیم اور العلیم القادر. وہ علیم ہے یعنی ہمیشہ سے جانتا ہے, ہمیشہ جانے گا. ہاں, پیدا کر کے وہ چیزوں کا اظہار فرماتا ہے. پیدا کر کے وہ چیزوں کا اظہار فرماتا ہے. اس کا علم ازلی ہے. اس کا علم, بولیے, ازلی ہے. اس میں جہل کبھی نہیں ہے, انقطاع کبھی نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کا علم کیا ہے کہ اللہ کے علم کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. اس لیے کہ ابتدا اس علم کی ہوتی ہے جو پہلے نہیں ہوتا, اور انتہا اس علم کی ہوتی ہے جو بعد میں نہیں ہوتا. تو لہذا اللہ رب العالمین جل مجدہ علیم ہے. اس طرح بعض لوگوں نے, جس طرح اسماعیل دہلوی نے بھی لکھا اسی کی طرز پر, یہ تو اللہ صاحب کی شان ہے, جب چاہے غیب دریافت کرے. میں نے کہا توحید کے ٹھیکیداروں, یہ کیا لکھ دیا اللہ کے بارے میں؟ یہ تمہارے ہی پھیلائے ہوئے گندے ناسور ہیں کہ آج تمہاری ذریت یہ کہہ رہی ہے اللہ زمین پر آ, میں تیرے پاؤں دباؤں, تو آ کر دکھا دے. یہ جو پیداوار جو آج ان کی نسلوں کی ہے, اس کی بنیاد یہاں پر رکھی گئی ہے. اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھا کہ یہ تو اللہ صاحب کی شان ہے, جب چاہے غیب دریافت کرے. میں نے کہا وہ علیم ہے, اسے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بولیے سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں رسول کے علم غیب پر مناظرہ کرو. میں نے کہا پہلے اللہ کے علم پہ بات کر لے. جو عبارت تم نے لکھی ہے نا, اتنا شور نہیں دکھا, پہلے اللہ کے علم پہ بات کر لے. تمہارے وہاں تو اللہ کا علم مکمل نہیں, معاذ اللہ, ایسی گندی بات ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو غلط ہو گیا. میں نے کہا غلط ہو گیا تو غلط پر توبہ ہوتی ہے, برات ہوتی ہے, چھٹکارا ہوتی ہے. تو لہذا ہم تجھے ملا کی طرف نہیں, خدا کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں.
اگر کسی سے خدا نہ خواستہ اہانت ہو جائے تو وہ توبہ کرے، استغفار کرے اور پھر اللہ کی طرف جائے، نہ کہ ایک بندہ اگر غلطی کر جائے تو اس کی محبت میں اتنا بہ جائے کہ اسی کو ثابت کرتا رہے۔ تو اللہ علیم ہے، اس کے علم میں انقطاع، خفا، جہل، دوری، نہ جاننا، عدم کبھی نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ کون؟ اللہ محدث للعالم، جس نے عالم کو پیدا کرنے والا، وہ واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ الواحد و القادر و العلیم و الحی، قرآن کریم کہتا ہے الحی، جیسا سورہ آیت الکرسی کے اندر جو ہے ذکر کر دیا گیا، اور اس میں حی کے لفظ کے ساتھ خدا کی صفت کو واضح کر دیا گیا، خدا کی صفت کو واضح کر دیا گیا سورہ آل عمران کے اندر، کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جو شان اور عظمت و جلالت جو ذکر فرمائی ہے، اس میں شان عظمت و جلالت کتنی عظیم ہے کہ جس میں صفت جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی کیا ہے؟ حی۔ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ حی۔ تو اب اللہ کون؟ کہ جس نے عالم کو پیدا فرمانے والا ہے، اور وہ خدا کس کی شان کیا ہے؟ اس کی شان یہ ہے کہ وہ واحد ہے، وہ قدیم ہے، وہ قادر ہے، وہ حی ہے، وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ سننے والا ہے لیکن کانوں کے بغیر، وہ سننے والا ہے مگر آوازوں کے بغیر، وہ بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے مگر آنکھوں کے بغیر، تالا ہے مگر نظارہ اور آنکھ اور جسم کے بغیر، سماعت اس کی حقیقی ہے، بصارت اس کی حقیقی ہے، سب جو دیکھتے ہیں اس کی عطا سے دیکھتے ہیں، سب جو بولتے ہیں اس کی عطا سے بولتے ہیں، سب جو سنتے ہیں اس کی عطا سے سنتے ہیں، الشائی المرید، اور اللہ وہ ذات ہے کہ اس کی صفت ہے کہ وہ ارادہ کرنے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ ارادہ کرنے والا ہے۔ اور سورہ یاسین جب ختم ہوتی ہے ہم پڑھتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فرمایا اللہ رب العالمین ارادہ فرمانے والا ہے، کہ اس کا حکم یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کن کہتا ہے، اور وہ چیز منسہ شہود پر واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ شیخ محقق نے اللہ کی ایک تعریف میں بڑے پیارے جملے لکھے ہیں، تکمیل الایمان کے اندر آپ اشاع فرماتے ہیں، اللہ کون؟ فرمایا جو واجب الوجود ہے، جو واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کا ہونا ضروری ہے، جس کا نہ ہونا محال ہے، جس کا بولیے ہونا ضروری ہے، اس کا نہ ہونا محال ہے، وہ صمد ہے، وہ احد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اس کی صفت ہے۔ فرمایا وہ واحد ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ بذات خود قائم ہے، سب اس کی عطا سے قائم ہے، اسے کسی دوسری ذات کی محتاجی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صمد ہے۔ صمد اسے کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، صمد اسے کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ واجب الوجود ہے، وہ ذات جو خود قائم ہے، اسے کسی دوسرے کی محتاجی نہیں، کیونکہ غیر کا محتاج تو خدا ہونا ہو ہی نہیں سکتا، جو غیر کا محتاج ہوگا اس میں احتیاج آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا خدا کا معنی ہی، شاہ صاحب بڑا پیارا جملہ لکھتے ہیں شیخ محقق، خدا ہونے کا معنی یہی ہے کہ خدا اسے کہتے ہیں جو خود آئندہ ہو، یعنی خود موجود ہو، یعنی خود بولیے خود سے ہو۔ اور فرمایا اس میں آخری جملہ جو ذکر فرمایا کہ یہ ضروری ہے کہ تمام موجودات کا سلسلہ، یعنی جتنی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، جتنی ہو چکی ہیں، تمام موجودات کا سلسلہ ایسی ایک ذات پر جا کر ختم ہو جائے۔ بڑی پیاری مثال، عقلی مثال حضرت شیخ صاحب نے ذکر کی ہے کہ اللہ کے ہونے پر اور اس کے قدیم پر، کہ جتنی چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے پیدا ہوئی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب تھا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تھی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرورت تھی۔ فرماتے ہیں یہ ضروری ہے کہ تمام موجودات، جو چیزیں مخلوق ہیں، کا سلسلہ ایک ذات پر جا کر ختم ہو، جو خود موجود ہو اور سب اس سے موجود ہو۔ کیونکہ اگر ہر چیز، امام رازی نے لکھا نا کہ ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے اس کا کوئی سبب ہے، ہر چیز کے پیدا ہونے کا ایک سبب ہے، اگر اس کو کہیں پر روکیں گے نہیں تو یہ لامتناہی سلسلہ چلتا پڑے گا۔ تو لہذا عقلاً بھی یہ ضروری ہے کہ ہر چیز کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے، یہ سلسلہ جا کر کسی ایک ذات پر رک جائے، اور عقیدہ یہ ہو کہ وہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی سلسلے کے، بغیر کسی وجہ کے ہو، اور باقی ساری چیزیں اسی سبب سے، اسی وجہ سے اور اس کی مرضی سے ہو۔ اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ جو ہے وہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ تو توحید کا نظریہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کو ایک قبول کیا جائے، ایک تسلیم کیا جائے، عقیدے کے اعتبار سے اس کو ایک مانا جائے، ایک جاننے کے ساتھ ساتھ ایک مانا جائے. لیکن میرے دوستو بندہ مومن جب ہوتا ہے جب انہی ساری باتوں کو وہ مصطفیٰ کی زبان سے سن لیتا ہے. کیونکہ توحید, یہ سن لیجیے آپ ایک جملہ آخری, کہ اللہ کو ایک جاننا اور ایک ماننا یہ توحید علمی ہے. یہ توحید بولیے توحید علمی ہے کہ اسے توحید کا علم ہوا لیکن یہ ایمان کے درجے پر نہیں پہنچی. کیونکہ ایمان یہ ہے کہ دلیلوں کے ذریعے خدا کو ایک مان لینا, جان لینا, عقل کے ذریعے خدا کو ایک جان لینا, مان لینا, یہ صرف توحید کا علم آیا ہے. توحید ایمان پر جب پہنچتی ہے جب اسی بات کو زبان مصطفیٰ سے قبول کیا جائے. اگر کوئی شخص اس نظریے کو اللہ کو حضور کے واسطے سے ہٹا کر اگر تسلیم کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ مسلمان وہ ہے جو اسی نظریے کو زبان مصطفیٰ سے قبول کرے, زبان مصطفیٰ سے قبول کرے. تو کیا خوبصورت عقیدہ ہے اور کیا مرتبے والی, کیا عالی ذات ذات مصطفیٰ کی ہے کہ توحید بھی ایمان جب بنتی ہے جب مصطفیٰ کا وسیلہ لگتا ہے. مصطفیٰ کا وسیلہ لگتا ہے, حضور کے وسیلے کے بغیر توحید توحید رہتی ہے, اور توحید خدا کی بارگاہ میں جب مقبول ہے جب اس پر ایمان کا رنگ چڑھا ہو. اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جو حضور نے بیان کر دیا اس کو قبول کریں. حضور نے کیا بیان کیا؟ حضور نے اللہ کی الوہیت کے بارے میں بیان کیا, حضور نے اپنی رسالت کے بارے میں بیان کیا, حضور نے قیامت کے وقوع کے بارے میں بیان کیا. تو توحید ایمان کا ایک حصہ تھا, یعنی اللہ رب العالمین کو ایک ماننا تھا, اسے واحد ماننا تھا, اسے قدیم ماننا تھا, اسے قادر ماننا تھا, اسے شاہ و مرید ماننا تھا, اسے سمیع و بصیر ماننا تھا. لیکن یہ ماننے پر صرف توحید کا اسٹرکچر اور ڈھانچہ کھڑا ہوتا تھا, بندہ جنت میں نہیں جا سکتا تھا. یہی چیز جب اس نے مصطفیٰ کی زبان سے لے کر مانا اور اس نے کہا اللہ ایک ہے, کیوں کہا مصطفیٰ نے کہا ہے, جب وہ مومن ہوا, جب وہ مومن ہوا اور اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اسے جنت جب عطا فرمائی کہ جب اس نے خدا کو مانا تو ڈائریکٹ نہ مانا, مصطفیٰ کے کہنے پر مانا. اگر کوئی خدا کو ڈائریکٹ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا, مصطفیٰ کے وسیلے سے مانے تو وہ مومن ہو سکتا ہے. لہذا اس قاعدے میں بھی, توحید میں بھی وہ جاذبیت موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے تسلیم کرنے میں بھی مصطفیٰ کی ذات کو واسطہ بنایا, وسیلہ بنایا. تو آج ہم نے جس موضوع پر میرے دوستو گفتگو کی ہے اور مختصر سا خلاصہ ہم نے جس موضوع کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا وہ توحید کی مبادیات, یعنی توحید کے حوالے سے چند موٹی موٹی اور ضروری باتیں جو عوامی سطح پر پیش کرنا ضروری ہے وہ پیش کی ہے. انشاءاللہ کل کے درس کے اندر ہم اسے مزید ایکسپلین کریں گے اور توحید کے حوالے سے جو اس کے کانسیپٹ ہے مزید واضح کریں گے, اور اس کی ضد جو ہے شرک اس کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے, کیا نظریہ ہونا چاہیے, انشاءاللہ العزیز وہ آپ کی خدمت پیش کریں گے. دعا کریں اللہ رب العالمین آج کی گفتگو کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور ہمارے لیے علم دین کو سننا سمجھنا آسان فرمائے, اور ہم سے اگر کوئی گفتگو اور سماعت میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ رب العالمین اسے معاف فرمائے, اور اللہ رب العالمین جملہ خدمات کو اور جملہ سلسلے کو جملہ خدمات کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے, اور پھر اللہ ہمیں نشست کے آداب بھی عطا فرمائے, سننے کے آداب بھی عطا فرمائے, سنجیدگی عطا فرمائے. علم دین کے حصول کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں سنجیدگی اور وقار عطا فرمائے, کیونکہ سنجیدی وقار ہی اللہ کی رحمت کو رضا کو اور قبولیت کو دعوت دیتی ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.